ایرسٹاٹل نے صرف اسی کنسپشن آف ہیومن نیچر کے حوالے سے جو پوزیشن کلیئر کروں گا, اور صرف ایک پوائنٹ پہ ڈس ایگریمنٹ کرنے کی امپلیکیشن کتنی ڈیویسٹیٹنگ نکلتی ہیں یہ بھی ہمیں اندازہ ہو جائے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایرسٹاٹل ایک انڈیپینڈنٹ فلسفی ہے, یعنی کہ آپ ایرسٹاٹل کو پلیٹو کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے, وہ اس کا اپنا اسٹیچر ہے, اس کی اپنی میٹافزکس ہے, اس کا اپنا ایک, یعنی کہ ایک ہی زمانے میں اتنے بڑے فلسفی پیدا ہونا بالکل دونوں الگ طرح کے فلسفی ہیں. لیکن یہ کہ ایک ایشو کے اوپر دونوں میں کنسنسس بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے, یعنی کہ دونوں کا خیال ہے کہ انسان بنیادی طور پر ریشنل ہی ہے, یعنی کہ ارسطو کا بھی یہی خیال ہے کہ مین از اے ریشنل اینیمل, اور پوری شدت کے ساتھ جس آدمی نے کہا وہ ایرسٹاٹل ہی ہے, مین از اے ریشنل اینیمل. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈسٹنکشن ہے ورلڈ آف آئیڈیاز اور ورلڈ آف تھنکنگ, یہ ٹھیک نہیں ہے. ارسطو کے خیال میں ایک ہی دنیا, دیر از اونلی ون ورلڈ, دس ورلڈ, دیر از نو ورلڈ آف آئیڈیاز. Although he acknowledges the significance and relevance of forms, forms کی اہمیت کو وہ مانتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے بھائی فارم کسی باہر کی دنیا میں نہیں, اسی دنیا میں. And the purpose of reason is to discover and explore this world of things. So he does not believe in world of forms, in world of ideas. وہ کہتا ہے یہی ایک دنیا ہے, اسی ایک دنیا کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہیومن ریزننگ استعمال کرنی پڑے گی, گو کہ وہ یہ مانتا ہے کہ ریشنل سیلف ہی سب سے سپیریئر سیلف ہوتی ہے, اور یہ جو دوسرے ایسپیکٹس ہیں ہیومن ایگزسٹنس کے, جیسے انسٹنکٹس ہیں, جیسے ایموشن ہیں, یہ سب آرڈینیٹ ہونے چاہیے ریزن کے, ریشنلٹی کے. اور اگر وہ نہیں ہوگا, اگر ایک انسان نے ریشنل لائف نہیں گزاری, تو پھر وہ امورٹیلٹی حاصل نہیں کر سکتا, امورٹل نہیں ہو سکتا. اگر وہ ریشنل نہیں ہے تو وہ پھر امورٹل نہیں ہو سکتا, وہ مورٹل ہو جائے گا, یا جیسے نینسی ٹوانا کے خیال کے مطابق دوبارہ عورت کی صورت میں پیدا ہو جائے گا, بار بار پیدا ہوتے رہے گا جب تک کہ وہ ریشنل لائف نہ گزارے. ایرسٹاٹل کا خیال ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ستارہ بھی پیدا ہوتا ہے, جب وہ مرتا ہے تو اپنے اس اسٹار پہ چلے جاتا ہے. لیکن اگر وہ ریشنل لائف نہ گزارے تو مرنے کے بعد وہ اپنے اسٹار پہ نہیں جاتا بلکہ عورت کی صورت میں دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے. تو عورت ایک بایولوجیکلی ڈس آرڈرڈ فارم ہے ہیومن ریزننگ کی, ڈسٹارشن جو ہے اس کا اظہار ہے, کیونکہ وہ عورت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے. یہ ایک میں نے خود ڈائریکٹ ایرسٹاٹل کے ٹیکسٹ نہیں پڑھا, لیکن نینسی ٹوانا نے اس کی کتابوں کے ریفرنسز کے ساتھ یہ پوزیشن لی ہے. لیکن امپورٹنٹ بات اس کے پاس یہی ہے کہ یہ ورلڈ جو ہے فزیکل ورلڈ انکریٹڈ ہے. اس کا جو مشہور فریز ہے ایکس نہلیو نیائل فٹ, سم تھنگ کمز آؤٹ فرام نتھنگ از امپاسبل, سم تھنگ مسٹ کمز آؤٹ فرام سم تھنگ, کوئی چیز کسی چیز سے نکلتی ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آ گئی ایرسٹوٹیلین فریم ورک میں پاسبل نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ دنیا کسی روحانی قوت نے تخلیق کی ہے, تو وغیرہ خلق نہیں ہو سکتی, یعنی کہ روح مادے کو خلق نہیں کر سکتی, روح مادے کو ڈیزائن کر سکتی ہے لیکن روح مادے کو خلق نہیں کر سکتی, کریٹ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ مادہ پرفیکٹ اپوزیشن ہے کس کی؟ اسپرٹ کی. تو اگر اسپرٹ سے میٹر نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسپرٹ پیور اسپرٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر مادیت موجود ہے تو وہ پرفیکٹ اسپرٹ نہیں ہے, امپرفیکٹ اسپرٹ ہے. لیکن اگر وہ پرفیکٹ اسپرٹ ہے تو پرفیکٹ اسپرٹ سے میٹر تخلیق نہیں ہو سکتا, میٹر ایک انڈیپینڈنٹ ریالٹی ہے. جس طرح سے اسپرٹ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی, اسی طریقے سے میٹر بھی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ میٹر کی وہ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ اسپرٹ کی کیریکٹرسٹکس نہیں ہوتی. اسپرٹ جو ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے, میٹر گریویٹی ہوتی ہے, اس میں آزادی نہیں ہوتی, ڈیٹرمنڈ ہوتا ہے, اسپیس ڈیٹرمنڈ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے, چونکہ یہ کبھی پیدا نہیں ہوئی اس لیے یہ ختم بھی نہیں ہوتی. ایرسٹاٹل کے پاس
ایٹرنیٹی آف ورلڈ کا تصور ہے, ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ, کہ یہ دنیا چونکہ کسی نے خلق نہیں کی اس لیے یہ ختم بھی نہیں ہو سکتی. یہ اور بات ہے کہ فارم تبدیل ہو جائے, اسٹرکچر تبدیل ہو جائے, یہ وہ, لیکن یہ قائم رہے گی. تو ہیومن ریزن کا کیا مقصد ہے؟ ہیومن ریزن کا مقصد ہے اس ورلڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس ورلڈ میں اپنے ایگزسٹنس کو سسٹین کرنا, یہ اس کا خیال, جس کی بنیاد پر وہ ہیومن ریزن کو ایک امپورٹنٹ فیکلٹی کے طور پہ مانتا ہے جو ممکن بنائے گا سیلف کنٹینڈ ایگزسٹنس آف ہیومن کو. یعنی کہ سیلف کنٹینڈ ایگزسٹنس آف ہیومن بھی سسٹینیبل نہیں ہے وداؤٹ ریزنگ, اور ریزن ہی جو ہے وہ خیر اور شر میں تمیز کی بنیاد بنے گا ایرسٹاٹل کے خیال کے مطابق. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ سورس آف نالج کے طور پہ ریزن کو مانتا ہے, میٹافزیکلی وہ ریشنل سیل کو سب سے سپیریئر مانتا ہے, لیکن اس کا تصور حقیقت ہے چونکہ وہ مادی نوعیت کا ہے, اس لیے ریزننگ کی جو اظہار ہوں گے اور اس کا جو فوکس ہوگا وہ کسی اور پہ ہوگا بہ نسبت کے اس کے جو کہ پلیٹو کا تھا. پلیٹو کے پاس دس ورلڈ از پیرشیبل, ویئر ایز دس ورلڈ از ناٹ پیرشیبل ان ایرسٹاٹیلین فریمورک. تو جو کنٹمپرری دنیا ہے آپ دیکھیں جو شیپ ہو رہی ہے وہ ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ کے فلسفے کو لے کے چلتی ہے, یعنی کہ میں نہیں میرے بعد کی دنیا, دنیا بعد از موت, دنیا زندگی بعد از موت نہیں, دنیا بعد از موت, یعنی میرے بعد بھی جو دنیا قائم ہے. یعنی کہ اتنا ایٹرنیٹی آف ورلڈ پہ یقین ہے کہ لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں اس دنیا کی سسٹیننس کے لیے, ہے نا. جیسے وہ ہم پڑھ رہے تھے پچھلے سیمسٹر پچھلے ویک میں, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ریولوشن کے حوالے سے بولجوکس کی پوزیشن, تو وہ بتا رہے تھے کہ بولجوکس میں جو پارٹی تھی میجر پارٹی, اس کے اندر میجورٹی جو لوگ تھے انقلاب کے لیے, جب انہوں نے جدوجہد کی میجورٹی ماری گئی, میجورٹی, یعنی کہ انہوں نے کیوں جان دے دی, جب وہ تو دنیا داری لوگ تھے, دنیا کے لیے ہی زندگی گزار رہے تھے, زندگی بعد از موت کا ان کا پاس کوئی تصور بھی نہیں تھا, صرف مٹیریلسٹ تھے, وہ مٹیریل ورلڈ پہ یقین رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود بولجوکس کی میجورٹی پارٹی, بڑے بڑے لیڈر جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے, کس دنیا پہ مارے گئے, کہ میں تو نہیں لیکن میرے بعد کی جو جنریشن ہیں وہ سکون چل رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ مٹیریلزم جو ہوتے ہیں اس کی کوئی میٹافزکس نہیں ہوتی, مٹیریلزم کی اپنی میٹافزکس ہوتی ہے. یعنی کہ وہ لوگ, بہت سارے لوگوں کے یہ کنفیوژن ہیں, میں نے کراچی یونیورسٹی میں جو میرے انکاؤنٹر ہیں اور گورنمنٹ کالج لاہور جہاں میں جا چکا ہوں دو تین بار, مجھے یہ اندازہ ہے ایک میجر کنفیوژن ہے لوگوں کا, کہ وہ سمجھتے ہیں مٹیریلزم کی کا مطلب ہوتا ہے نان میٹافزیکل پوزیشن. بھائی مٹیریلزم کی اپنی میٹافزکس ہوتی ہے, مارکسزم کو سمجھتے ہیں کہ مارکسزم کی کوئی میٹافزکس, مارکسزم کی اپنی میٹافزکس, تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مادہ پرستوں کی کوئی مابعد الطبیعیات نہیں ہوتی, مادہ پرستوں کو وہ سمجھتے ہیں اے میٹافزیکل پوزیشن. تو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ مارکس کو آپ پڑھ لیں یا کسی بھی فلسفی کو پڑھ لیں جو مارکسٹ, مارکسزم کی یا لیفٹسٹ کی یا مٹیریلسٹوں کی اپنی ماں بات و طبیعت ہوتی ہے جو مادے کو حقیقی سمجھتی ہے. جب آپ مادے کو حقیقی سمجھتے ہیں اور مادہ کسی دوسری حقیقت کے اوپر اپنے وجود کے لیے انحصار نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ماں بات و طبیعت ہے, جو آپ کی کاسمالوجی ہے, اس میں سب سے اوپر ایکٹیو میٹر ہے. تو یہ کوئی ایسی میں اچمبے والی بات نہیں کر رہا, یہ دعا والا پانی دیں گے ٹھنڈا ہے. تو ماں باپ طبیعت جو ہوتی ہے وہ ماں باپ طبیعتی سطح کے اوپر ڈفرینٹ ہے پلیٹو سے, ایرسٹاٹل میٹافزیکلی ڈفرینٹ ہے, ایرسٹاٹیلین میٹافزکس اور پلیٹو کی میٹافزکس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میٹافزیکل پلین پر پلیٹو آئیڈیلسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس الٹیمیٹ ریئلٹی آئیڈیا ہے, جبکہ افلاطون جو ارسطو جو ہے وہ میٹافزیکل پلین پر مٹیریلسٹ ہے.
کیوں؟ اس کے پاس الٹیمیٹ ریالٹی میٹر ہے.
گو کہ دونوں ایک ہی تصور ہے انسان پہ یقین رکھتے ہیں. اس سے دوسری بات آپ کے پاس کیا پتا چلی؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ تصور انسان آپ کا کیا ہے.
بس کیا آپ بھی اسی تصور انسان پہ یقین رکھتے ہیں جس کا،
لیکن آپ کی ماں باپ کی طبیعت کی جو مفروضات ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں حقیقت سے متعلق، جو کہ میرے ماں باپ کی طبیعتی تصور ہے.
تو بیسیکلی آسٹریلین فریم ورک نے ایسا پرابلم پوز کیا جس کے نتیجے میں آگے چل کر میڈیول فلاسفی اور مسلم فلاسفی کے لیے ایسا چیلنج، انٹلیکچوئل چیلنج اس نے پوز کیا جس کو ریزالو کرنے کے نتیجے میں انہوں نے شیپ بگاڑ کے رکھ دیا اپنے پورے فلسفے کے، یعنی کہ اس کو اوورکم کرنے کے لیے جو فلسفہ انہوں نے اڈاپٹ کیا اس پرابلم کو اوورکم کرنے کے لیے کہ اسپرٹ سے میٹر کیسے پیدا ہو سکتا ہے، جس کی فلسفیانہ دلیل کیا ہوگی کہ کیسے آپ کہیں کہ اسپرٹ میٹر کو پیدا کر سکتی ہے جبکہ ایرسٹاٹل کہتا ہے ایکس نیہیلو نیہیل فٹ، سم تھنگ کمز آؤٹ فرام نتھنگ از امپاسبل، سم تھنگ مسٹ کمز آؤٹ فرام سم تھنگ. اگر اسپرٹ سے میٹر آپ نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسپرٹ کے اندر کوئی مٹیریلسٹک ایسپیکٹ موجود ہے. یہ تو کانٹرڈکشن انٹائر میں، لہٰذا یہ ریکنسائلبل نہیں ہے. یہ پرابلم جب کرسچن انٹلیکچوئل کے سامنے آیا تو انہوں نے کس قسم کے پوزیشن دی اور کس قسم کا سولوشن دیا؟ جب میں ریلیجیس ویو آف ہیومن نیچر کراؤں گا تو اس وقت ہم ڈسکس کریں گے. اور مسلم فلاسفرز نے، یعنی کہ قندی، فارابی، سینا، ایون غزالی، رشد، سوائے تیمیہ کے ایک آدمی بھی نہیں ہے جس نے وہ ایرسٹوٹیلین فریم ورک کا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہ کی ہو نیو پلیٹانزم کے تھرو. صرف پہلی ہے جو کہ نہیں مانتے اس پورے کے پورے ڈسٹنکشن کو. پوری مسلم فلاسفی کو آپ دیکھ لیں اس ایرسٹوٹیلین پرابلم کو اوورکم کرنے کی کوشش کرتے رہے اور نیو پلیٹانزم کا پورا ایک فلسفہ انہوں نے ڈیولپ کیا. اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے مسلم فلاسفی پر یہ اعتراض کیا کہ مسلم فلاسفی بیسیکلی تھیسٹ ہے ہی نہیں، یہ تو پینتھیسٹ ہے. تو وہ میں بتاؤں گا تھیزم کیا ہے، پینتھیزم کیا ہے. لیکن ابھی فی الحال یہ ایرسٹوٹیلین پوزیشن آپ دیکھیں اس کی امپلیکیشنز کیا کیا نکلیں گی. پہلی امپلیکیشن تو میں نے آپ کو بتا دی کہ میٹا فزیکل پلین پر وہ آئیڈیلزم سے نکل گیا اور مٹیریلزم پہ آ گیا. دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ پرپز آف لائف کیا ہے. ایرسٹاٹل کے پاس پرپز، ایرسٹاٹل جو ہے وہ بہت بڑا ڈیفینڈر ہے ٹیلیولوجیکل تھیوری کا، ٹیلیولوجیکل اپروچ کا. ٹیلیولوجی کا بیس ورڈ ہوتا ہے ٹیلوس. ٹیلوس کا مطلب ہے پرپز، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتا ہے پرپز فل ایگزٹینس آپ کی ہونی چاہیے. پرپز فل ایگزٹینس کیسی ایگزٹینس ہوگی؟ جب آپ اس مقاصد، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد کریں گے جو آپ کی تہذیب اور آپ کی تاریخ سے نکل کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو جب بھی کوئی پوزیشن لینی ہے تو آپ ٹیلیولوجیکل پوزیشن لیتے ہیں، ٹیلیولوجیکل فلاسفی ڈیولپ ہوگی اس کی. ٹیلوس جو ہے وہ بیسک مقصد ہے آپ کی ایگزٹینس کا، اور وہ کون تعین کرے گا؟ وہ مقصد کرے گا جو آپ کی تاریخ سے اور آپ کی تہذیب سے اور آپ کی روایات سے نکل کر آ رہا ہے. لیکن اس کو جانچنے، پرکھنے اور کسنے کا پیمانہ ہیومن ریزن ہی ہوگا. یہ نہیں کہ صرف اس بات پہ کسی چیز کو مان لیا جائے کہ وہ تمہاری روایات سے نکل کر آ رہا ہے، بلکہ ان روایات کی ریشنل انالیسز اور ریشنل ایکسپلینیشن اور ریشنل ریکنسٹرکشن کے تھرو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور آپ یہ بتا سکیں گے کہ اس تہذیبی سفر کے مقابلے میں اس تہذیبی سفر کو فوقیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ یہ زیادہ ریشنل ہے، کیونکہ وہ تمہیں زیادہ ممکن بناتا ہے ان تہذیبی اقدار کے فروغ میں جو کہ آپ کی تاریخ سے نکل کر آ رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی پوزیشن دیتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ریشنل ایکسپلینیشن دی جا سکے گی کہ یہ زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں زیادہ امکانات پیدا ہوتے ہیں ان روایات اور ان اقدار کی ترویج میں جو کہ آپ کی تہذیب سے نکل کر آ رہی ہے. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پلورالٹی آف کازیشن کا تصور دیا ایرسٹاٹل، ایرسٹاٹل کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی کاز اور افیکٹ کا ریلیشن شپ وجود میں آتا ہے تو وہ یونیٹری نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ اس کے زمانے میں تو خیر یہ یونیٹری تھا ہی نہیں، تو بعد میں نیوٹن نے ڈیولپ کیا میں اور تم جس کازل ریلیشن شپ کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یونیٹری کازیشن کا فریم ورک ہے جو نیوٹونین ہے، کہ ہر ایک کاز کا ایک افیکٹ ہوتا ہے اور ہر ایک افیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے. ایرسٹاٹل یہ کہتا تھا کہ ایک سے زائد کازز ہوتے ہیں اور جب وہ تمام کازز موجود ہوتے ہیں تب کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے. وہ کہتا ہے چار کازز ہوتے ہیں، ایفیشنٹ کاز، مٹیریل کاز، فارمل کاز اور فائنل کاز. ایفیشنٹ کاز، مٹیریل کاز، فارمل کاز، فائنل کاز، یہ چار کازز ملیں گے تو ایفیکٹ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، مثلاً اگر آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں تو بلڈنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایفیشنٹ کاز کی ضرورت ہے، یعنی کہ بلڈنگ کون بنائے گا؟ کوئی تو بنائے گا نا، انسان بنائیں گے، لوگ بنائیں گے، جانور بنائیں گے، کوئی بھی بنائیں گے بلڈنگ، تو وہ جو بنانے والے ہیں وہ ہیں ایفیشنٹ کاز، جو کہ ممکن بنائے گا اس بلڈنگ بنانے کے عمل کو. دوسرا جو کاز ہے مٹیریل کاز ہے، یعنی کہ بلڈنگ کسی چیز سے بنائیں گے آپ، پتھر اور مٹی اور سیمنٹ اور سریا. مٹیریل کاز اگر نہیں ہوگا تو ایفیشنٹ کاز کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم بلڈنگ بنانے کی حد تک تو بلڈنگ نہیں بن. اس کے بعد فارمل کاز ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں ان کے سوچ لینے سے اور گارا اور پتھر اور سریا آ جانے سے نہیں بنے گا، بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اسٹرکچر کیسا ہوگا، وہ اسٹرکچر ریشنل ہونا چاہیے ورنہ بلڈنگ دھڑام سے نیچے آ کے گرے گی. تو فارمل کاز ہونا چاہیے کہ وہ بلڈنگ کا بلو پرنٹ آپ کے پاس موجود ہو جس کی بنیاد پر آپ وہ بلڈنگ کھڑی کریں گے. اسٹرکچر کنسپچل ہونا چاہیے، اس کی تھیئری آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، اس کا فریم ورک آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ایفیشنٹ اور مٹیریل کاز ایگزیکیوٹ ہوگا. ایفیشنٹ اور مٹیریل کاز ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا وداؤٹ فارمل کاز. اور فائنل کاز دیٹ ول بی دی پرپز آف دا بلڈنگ. اگر تمہیں کوئی مقصد ہی نہیں پتا بلڈنگ تم کیوں بناؤ، بلڈنگ بناؤ گے نہیں. اگر تمہارے پاس مقصد ہی نہیں ہے بلڈنگ بنانے کا تو بلڈنگ بناؤ گے ہی نہیں. تو فائنل کاز ول بی دی ٹیلوس، ول بی دی پرپز آف دیٹ ایکٹیویٹی. جب تک کہ مقصد نہیں ہوگا بلڈنگ آپ نہیں کھڑی کرو گے، جب تک مقصد نہیں ہوگا یہ فون آپ نہیں بناؤ گے، جب تک مقصد نہیں ہوگا یہ کتاب آپ نہیں چھاپو گے. مقصد جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر کہاں سے نکل کے آتا ہے؟ تہذیب سے نکل کے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تم ایفیشنٹ کاز، مٹیریل کاز اور فارمل کاز لیتے ہو، اگر اس تہذیبی عمل سے وہ کٹا ہوا ہے تو یا تو وہ ایک نئے مقصد کو تمہارے معاشرے کے اندر انٹیگریٹ کر دے گا یا وہ بے مقصدیت پیدا کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر مقصد کے کوئی بھی کاز اور افیکٹ ریلیشن شپ کو ایکسپلین کر سکتے. تو کازل ریلیشن شپ جب بھی پیدا ہوگا تھیریولوجیکل ہوگا، ٹیلوس اس میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنا کہ کازل افیکٹ، کاز اور افیکٹ ریلیشن شپ کے اندر کوئی تعلق نہیں ہوتا مقصد کا، یعنی کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں، آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں اور بلڈنگ کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ایرسٹاٹل کہہ رہا نہیں، وہ لوگ جو اس میں شامل ہو رہے ہیں اس عمل کے اندر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے اس مقصد سے جس کے لیے وہ پیدا کی جا رہی ہے. کیا یہ بات آج کی دنیا میں کنسسٹنٹ نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو کسی چیز کی پروڈکشن کے عمل میں شرکت کرتے ہیں ایفیشنٹ کاز کی سطح کے اوپر یا فارمل کاز کی سطح پر، وہ لوگ اس مقصد سے متفق ہوتے ہیں یا مقصد میں شامل ہوتے ہیں اس چیز کے جسے وہ تخلیق کر رہے ہیں؟ کل ہم پنک پینتھر کا کارٹون دیکھیں تو پنک پینتھر کا دکھایا تو پنک پینتھر کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کے پتھر کے زمانے میں چلے گا, تو وہ پتھر کے زمانے میں وہ بھی چلے گا اور ان کے جو باس تھے آفیسر وہ بھی چلے گا. تو وہاں پہ وہ گئے تو وہ بڑے پریشان تھے, ان کے باس بھی ان کو بہت کام ہوتا تھا اور ان کو بھی کام ہوتا تھا, کبھی وقت پہ نہیں پہنچ پاتے تھے, تو آفس اور روڈ پہ رش اور یہ اور وہ بڑی پریشان. تو جب وہ آتے ہیں تو شروع میں تھوڑے پریشان ہوتے ہیں, وہ دونوں بڑے خوش ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر گھومتے رہتے ہیں اپنے جانوروں کی کھالیں پہن کے گھومتے رہتے ہیں. تو ایک دن جو ہے وہ ان کو کہیں ایک وہ جو ہوتا ہے لکڑی کا بڑا لاگ وہ جو اٹھا کے لے جانا ہوتا ہے, تو اس کو اٹھانے کی دونوں کوشش کرتے تھے نہیں ہوتا. پھر اچانک ان کو کہتے ہیں کہ دو پتھر کے وہ پہیے بناتے ہیں, اس میں لگاتے ہیں ایک ڈنڈا اور پھر دو اور پہیے لگاتے ہیں اس کا ڈانٹ, وہ لگاتے ہیں ڈنڈا اور اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں لاک کو, لاک کو کھینچ کے لے آ رہے تھے تو ایک ڈنڈا ٹوٹ جاتا ہے, جیسے ایک ڈنڈا ٹوٹتا ہے تو وہ دوسرا ڈنڈا جوڑنے گا, اچانک پنک پینتھر کو خیال آتا ہے کہ پہیا پہیے سے گاڑی, گاڑی سے بہت ساری گاڑیاں, بہت ساری گاڑیوں کا ٹریفک جام, ٹریفک جام سے بڑی بڑی بلڈنگ ہیں, بڑی بڑی بلڈنگ ہیں, تو اس کے نتیجے میں پھر وہی آفیسر ان کو ڈانٹ رہا اور ان کو کام کرنا پڑا, فوراً ہیمر لا کے روپیہ توڑ لے اور پھر وہ لاک کو ہی کلٹیاں دے دیں گے لے کے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا انہیں بتایا کہ اگر آپ نے کوئی کازل چینج شروع کر دی تو ایونچولی تو وہ جا کے کسی نہ کسی فریم ورک کے اندر سٹن ہوگی. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آج کا جو ہے میں اگر کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہوں تو اس فیکٹری کے اندر جو پنکھا بن رہا ہے مجھے اس کے کاسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں, پرپز سے مجھے کوئی لینا دینا, یا گاڑی بنانے کی فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے یا کپڑے بنانے کی فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس سے پرپز لیس ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے بے مقصدیت پیدا ہوتی ہے. اور مارکس کی جو تھیوری آف ایلینیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ مزدور ایلینیٹ کام سے اسی لیے ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ بے مقصد اس کو دکھائی دیتا ہے. کیا ایسا ہی ہے کہ لوگ جب ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان میں بے مقصدیت ہوتی ہے کام سے متعلق؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟
کسی حد تک تو ہوتی ہے, کام وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اپنے پیسے کچھ کمانے کے لیے
نہیں, مطلب پیسے کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں, مقصد تو پیسہ ہی ہے. اور جاب کرنے اور جاب چھوڑنے کا بنیادی جو امپیٹس ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے ہاؤ مچ یو ول ارن, ہے نا؟ تمہیں پتا ہے اکنامکس کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فرکشنل ان امپلائمنٹ. فرکشنل ان امپلائمنٹ یہ ہوتی ہے کہ تم اپنی بہتر ایگزٹنگ امپلائمنٹ سے مطمئن نہیں ہو, جتنے بھی تمہیں پیسے ملنا ہے تم پوٹینشلی بہتر آدمی ہو تو تم کہو گے اس سے اوپر کے پے اسکیل پہ چلے جاتا ہوں جمپ کر کے, تو تم کیا کرتے ہو یہ جاب چھوڑ دیتے ہو. کانفیڈینس تمہیں اپنے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تمہیں دوبارہ دوسری مل جائے گی, بہت جلدی تمہیں مل بھی جاتی. اس دوران جب ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی میں چھلانگ لگانے کے لیے تم کچھ دن کے لیے ان امپلائڈ رہتے ہو, اسے ہم کہتے ہیں فریکشنل ان امپلائمنٹ, ہے نا؟ اکنامکس یہ جو فریکشنل ان امپلائمنٹ ہے وہ ایڈوانس انڈسٹریل سوسائٹیز میں بہت ہائی ہوتی ہے, یعنی بہت تیزی سے تم اوپر جا سکتے ہو. تمہیں پتا ہے ابھی جو کے ای ایس سی کا جو آیا ہے چیف ایگزیکٹو, اس کی کتنی سیلری ہے پر منتھ؟ جو بہترین جو تم لوگوں کو بجلی کا نظام فراہم کیا جا رہا ہے, بہترین فلالیس, اس کا جو چیف ایگزیکٹو ابھی نئی باڈی اپوائنٹ ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ گیس کرو. میں بیٹ کرتا ہوں کہ تم نہیں پرڈکٹ کر سکتے ہیں. دو ڈھائی لاکھ, تم کہہ رہے ہو دس لاکھ, پندرہ, پچاس لاکھ پر منتھ, پچاس لاکھ روپیہ پر منتھ. اور اس نے 13 آدمی اپنے ایڈوائزری باڈی میں اٹیک کیے ہیں جن میں سے ہر آدمی کی 10 لاکھ ہے سیلری. تو اتنے یہ جو لوگ آئے ہیں, یہ لوگ کوئی جاب چھوڑ کر آئے, صحیح ہے، مطلب ابو ظہبی کی ایک فرم ہے جو، تو وہ جو پیریڈ تھا جب تک کہ یہ پروسیجر چلا وہاں سے انہوں نے چھوڑا ہوگا اور یہاں یہ لوگ آئے ہوں گے، تو اتنے ایک ڈیڑھ مہینہ لگ گیا ہوگا ان کو سیلری ملنے میں. یہ جو پیریڈ ہے فرکشنل انمپلائمنٹ کا پیریڈ ہے. تو تمہارے خیال میں بے مقصد ہی انہوں نے یہ انمپلائمنٹ اختیار کیا؟ بالکل پرپزفل. تو پرپز صرف ایک ہی ہوتا ہے کیپٹلسٹ اکانومی میں، دیٹ از دی اونلی پرپز، کیپٹل، کیپٹل اینڈ مور کیپٹل. اور یہ ہر ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، ہر ریلیشن شپ میں، ہر ریلیشن شپ کا بیسک ٹیلوس کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ لوگ جو سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، آج اس میں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ تو کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ یہ جو ہے نالج فار دی سیک آف نالج ہوتا ہے اور پروفیشن فار دی سیک آف پروفیشن ہوتا ہے اور ایکٹیویٹی فار دی سیک آف ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا امپلائمنٹ فار دی سیک آف، ایسا ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل پرپزفل ہے، بالکل. اور ایک ہی پرپز ہے، اسے مارکیز کہتا ہے ون ڈائمینشنل مین. کیسا انسان ہے؟ ایک ہی رخ پہ دیکھنے والا ہے اور سب ایک ہی رخ پہ دیکھ، گو کہ وہ صحیح نہیں ہے لیکن دیکھ سب ایک ہی رخ پہ ہے. تو ایرسٹاٹل نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 280 سال پہلے بتایا تھا کہ پرپس کو بائنس کر کر آپ کازل ریلیشن شپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. نیوٹن ہے جس نے یہ کہا کہ جسے وہ ایفیشنٹ کاز کہتا ہے وہ یونیٹری کاز ہی ہے، جسے وہ فائنل کاز کہتا ہے وہ مٹیریل کاز کہتا ہے وہ یونیٹری کازل فریم ورک نہیں ہوتا ہے، یا فارمل کاز جسے وہ کہتا ہے وہ یونیٹری کازیشن نہیں ہوتا ہے. ہاں ایک کاز اور ایک افیکٹ ریلیشن شپ ہی سائنٹیفک فریم ورک کے اندر کنسسٹنٹلی ورک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نیوٹونین فزکس کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ مقاصد چونکہ انیومریبل ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے سائنٹیفک میتھڈولوجیکل فریم ورک کے اندر مقاصد جو ہوتے ہیں اس کو پازیٹیو نہیں رہنے دیں گے بلکہ نارمیٹو بنا دیں گے. یعنی کہ اگر تمہارے مقصد پہلے سے طے کر لیا تو پھر تم یہ سوال اٹھاؤ گے نا، یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال کون اٹھا سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ اس ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے، ہے نا؟ اگر تم کہو نہیں ہم تو کسی مقصد کے مبرہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ تعلق کی نوعیت کیا ہے، تو تعلق کی نوعیت کو جب آپ پہچان رہے ہیں اس سوال کو مائنس کر کے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کے لیے امکان پیدا ہو جائے گا کہ آپ تعلق کی نوعیت کو پہچان لیں. لیکن اگر آپ کسی مقصد کے ماتحت اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ سوال آپ اٹھا دیں گے ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جب آپ نے نارمیٹو کیا تو آپ سائنٹیفک نہیں رہیں گے، آپ اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے، اس پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ کو ڈسٹروائے کر دیں. اس لیے نیوٹونین فزکس میں پازیٹیوسٹک اپروچ سسٹین ہی نہیں ہو سکتی اگر آپ فائنل کاز کو نہ نکال دیں اس پورے فیس میں. اس وجہ سے ایرسٹوٹیلین فریم ورک جو ہے یا ایرسٹوٹیلین انالیسس جو ہے وہ بنیادی طور پر میٹافزکس سے الگ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فائنل کاز کو تو نیسیسری سمجھتا ہے کسی بھی ریشنل ایکسپلینیٹری ماڈل کے اندر، اور وہ ریشنل ایکسپلینیٹری ماڈل چونکہ پریزیوم کرتا ہے خاص قسم کا ٹیلیولوجیکل پیراڈائم اور ٹیلوز جو ہوتا ہے آپ ایز این انڈیویجول ڈیٹرمن نہیں کرتے بلکہ وہ آپ کی تہذیبی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی آپ میتھڈالوجی ڈیولپ کریں گے اور وہ محاورہ ہوگی اس تہذیبی عمل سے جس میں آپ پل کر بڑھے ہو، وہ کہ آپ ریشنالٹی کو ویلیو کرتے ہیں. اس وجہ سے ایرسٹوٹیلین فریم ورک جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ فریم ورک نکلتا ہے جو کہ پلیٹو کا کنسپشن تھا، گو کہ دونوں ایک ہی تصور انسان پہ یقین رکھتے ہیں. اب اس سے کیا امپلیکیشن ڈرا ہوگی؟ پہلی امپلیکیشن تو یہ ڈرا ہوتی ہے کہ فرض کیا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں اور تم بھی مسلمان ہوں, دونوں مسلمان, اس کا مطلب ہے اور میرے بھی وہی ایمانیات ہیں جو تمہاری ایمانیات. لیکن انسان کے تصور انسان کو تو ایک مانتے ہیں لیکن میٹافزیکل اسمپشن ڈفرینٹ ہے دونوں, یا فیزیولوجی ڈفرینٹ ہے. ایک کہتا ہے انسان کا مقصد دنیا میں آنے کا کچھ ہے, ایک کہتا ہے انسان کا دنیا میں مقصد آنے کا مقصد کچھ ہو. تو وہ کہ دونوں ایک ہی کنسپشن آف پرسن پہ یقین رکھتے ہیں, فیزیولوجیکلی چونکہ ڈفرینٹ ہے دونوں ڈفرینٹ سولوشن دے رہے ہیں. اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دونوں تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں اور ایک ہی رسول کو مانتے ہیں اور ایک ہی آسرت رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ دونوں ڈسگری کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کی فیزیولوجیکل سائٹ کو تو دیکھا ہی نہیں,
لاس کو تو خود ہی انٹرپریٹ کر رہے ہیں.
ہاں تو لاس اپنا ڈفرینٹ انٹرپریٹ کر لیں گے. جیسے ایک آدمی ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی میری زندگی کا مقصد ہے انسانوں کو خوشی دینا, تو اس کی میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے. اللہ نے ہر آدمی کو کسی مقصد کے تحت پیدا کرتا ہے اور ہر ایک کا مقصد اللہ نے طے کرتا ہے. اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اللہ نے میری زندگی کا مقصد یہ کہ میں مسخرے پن کرتا رہا, مسخرہ بن کرتا. مسخرہ پن جو ہے اس کا ذریعہ معاش ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مسخرے پن کے لیے ہی مجھے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کیسے یہ مسخرہ پن چھوڑ دو, تم یہ کرو کچھ اور کرو, نہیں میرا کام مسخرہ پن ہی کرنا, اللہ نے مجھے اسی لیے پیدا کیا, یہ کام میں سب سے بہتر کروں. تو بہت سارے لوگ جو کام بہتر کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اسی لیے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے ایک ہجڑا جو ہے روڈ کے اوپر ٹھمکے لگا رہا ہے تو کہیں کہ میں مجھے اللہ نے اسی لیے پیدا کیا, جو مجھے سب سے بہتر میں یہی کر سکتا.
لاس کے تعین یہ کیسے کہتے ہیں, اس میں کیا معاملہ ہے؟
شارٹ روٹ کو کہتا ہے کہ لاس کا تعین تم اپنی انڈیویجل حیثیت میں نہیں کرتے, بالکل ہائیلی ریشنل ایکٹیویٹی. یہ تھوڑی ہوگا کہ کوئی ہر اللہ تل اللہ ان کے بتائے زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے, ایسا تھوڑی ہوگا. ایرسٹاٹل کے طرف تو کوئی انٹلیکچوئل جائنٹ ہوگا تو تمہیں بتائے گا کیا ہے مقصد تمہارا. لیکن میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں فیزیولوجیکل ڈیفرینشیشن یا ڈفرینسز جو ہیں وہ مختلف نو قسم کے طرز زندگی پیدا کرتے ہیں اور ہر طرز زندگی آپ کو ریشنل لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اوورال ورلڈ ویو ہے اس کے اندر وہ کہیں فٹ ان ہو جاتا ہے اور جو اوورال کیپٹلسٹ اسٹرکچر ہے اس کے اندر وہ چونکہ کہیں فٹ ان ہو جاتا ہے اس لیے وہ ایک ورتھی ایکٹیویٹی کے طور پر لیا جائے. جیسے آپ ایک زمانہ تھا مشرف صاحب جب تیز بقرعید یا کوئی خوشی کا زمانہ یا کوئی ڈے ہوتا تھا اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے تو آرٹسٹوں کا ایک جھنڈ ہوتا تھا جو ان کے ساتھ ہوتا تھا. جہاں جہاں وہ جاتے ہیں چار پانچ الرحمان ڈاٹ کام والے چار تھے وہ ہوتے تھے ہر جگہ پر, اور وہ آرٹسٹ بھی ہیں ماڈل بھی ہیں اللہ رسول کی بات بھی کرتے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں اور انگریزی بھی بولتے ہیں اور وہ انلائٹن بھی ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کام ریکنسائلیبل ہیں, ماڈلنگ, ایکٹنگ, دعوت و تبلیغ, تفسیر القرآن, کنسسٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کے اندر یہ سب موجود ہے. صحیح ہے. تو یہ جھنڈ جو تھا جاتا تھا ہر جگہ, ریوڑ ریوڑ جو تھا وہ مشرف کے پھر ناچتے رہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ لبرلزم کو کسی نہ کسی حد تک جو ان کی جو موومنٹ تھی وکیلوں کی موومنٹ چلنے سے پہلے وہ لبرل انٹیلیجنشیا جو اس کنٹری کی تھی اس کا سپورٹ اسٹرکچر جو تھا یا آئیڈیل آئیکن جو تھا وہ پریزیڈنٹ مشرف ہی تھا. جب لبرل کی مار لگی تو انہیں پتہ چلا یہ لبرل بھی نہیں ہے. تو وہ جھنڈ جو تھا جس دن مشرف کو بہت ذلیل کیا گیا ٹی وی کے اوپر تو اس کے بعد پی ٹی وی کے اوپر لوگوں کی آرا بتائی گئی جو کہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے مشرف کے جانے کو. ان میں چھ وہ تھے جو ہر وقت کے کتے کی طرح ناچتے رہتے تھے. چھ تین عورتیں اور تین مرد. یہ بات ہے نا ہمارے جہاں میں تین عورتیں تین مرد تین تین کہانیاں تین عورتیں تین مرد تین کہانیاں. تو مرد عورتوں کی کہانیاں پڑھ رہا تھا اور مردوں کی کہانیاں پڑھ رہا تھا. اس طرح تھے وہ تینوں اور وہ تینوں یہ کہہ رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تھوڑے دن بعد ایک پروگرام آیا جس میں نئی جو گورنمنٹ آ گئی ہے وہ آ گئی تھی پاور میں اور وہی سب لوگ اسی خوشی کی طرح یہاں تک باچے کھولے تعریف کر رہے. انہوں نے ایک شاہ رخ اپنے آپ کو کہتا ہے پاکستان کا شاہ رخ ہونا. وہ ٹی وی پہ وہ ریڈیو پہ پروگرام بھی کرتا ہے. وہ بڑے ڈائلاگ مارتا ہے. مشرف سے پرسنل ہوتا رہتا تھا. وہ اس پروگرام میں آ کے مشرف کو کنڈم کرتا. مشرف کو نام لے کے نہیں, اس کے پہلی بار ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ایک آزاد پاکستان کی سرحد میں سمجھتے. وہی آدمی وہی ایگزیکٹلی وہی آدمی. مجھے مشرف بھی میرا رشتہ دار نہیں تھا لیکن مجھے دکھ چاہیے بات کہ یار بدماش ہو گئے. کوئی زبان ہی نہیں زبان ہی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں اظہر لودھی جو تھا وہ ضیاء الحق کا بڑا رائٹ ہینڈ وہ سمجھا جاتا تھا پسندیدہ پسندیدہ آدمی سمجھا جاتا تھا. تو جب ضیاء الحق مر گیا اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں پی ٹی وی خبریں پڑھنی چھوڑ گئی. یہ تھوڑی کہ ہر انسان ٹی وی بیٹھا ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا. لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ مقصد اس کا کیا ہے. آرٹسٹ کا مقصد اس کا ہے اپنے آرٹ کو بیچنا. صحیح ہے نا؟ اصل مقصد تو یہ ہے نا. اگر وہ گھاس سے دوستی کر لیا تو بھوکا مر جائے گا نا. تو مقصد اس کا یہی ہے کہ بھائی میں اپنے مجھے وہ ملتا رہے, کمپیئرنگ کا موقع ملتا رہے, مجھے پروگرامس ملتے ہیں, ناچنے کے ایپیسوڈ وغیرہ ملتے رہے. یہی ہے نا مقصد. تو وہی مشرف ہو یا نہیں ہو ڈزنٹ میٹر. واٹ ڈفرنس آ سکتے ہیں. تو میری کمٹمنٹ تو اس مقصد کے ساتھ ہے جو میرا ہے. تو مقصد تو انٹیکٹ رہتا ہے نا. مقصد تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں وہ ہوتا ڈس انٹینگلڈ. ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتا. تو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ اپنے آپ کو کہتے کیا ہیں اے ٹیلیولوجیکل. یہ لوگ کہتے ہی ہیں کہ دیکھیں ان بھائی کا مقصد کچھ اور ہے, ان کا 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 کچھ. ہم سب کے مختلف مقاصد ہیں زندگی کے, لہذا کسی ایک مقصد کو ہم پر امپوز کرنے کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ٹیلیولوجیکلی ہمارے مقاصد کا تعین کیا ہے ایک مقصد کے ساتھ. تو سب لوگوں کو اپنے اپنے مقاصد کے تعین کا حق ہونا چاہیے. تو وہ لوگ جو آج کے زمانے میں ہیں ایرسٹاٹل کو کنڈیم کریں گے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اے ٹیلیولوجیکل, کہ ایوری بڈی ہیز این ایکول رائٹ ٹو ڈیٹرمن ہز اون پرپز آف ہز ایگزسٹنس. تو اپنے آپ کو کہتے اے ٹیلیولوجیکل ہے کہ بھائی ان کا مقصد کچھ اور ہے, ان کا مقصد کچھ اور ہے. مختلف لوگوں کے مختلف مقاصد. جیسے اس مسخرے نے کہا کہ میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں ہنساتا رہوں, لطیفے سناتا رہوں. صحیح ہے؟ لیکن لطیفے سنانے والا اور کرکٹ کھیلنے والا اور قوالی پڑھنے والا اور یونیورسٹی میں پڑھانے والا اور جھاڑو لگانے والا, ان سب کے اندر ایک ہی تو مقصد ہے. اور کیا ہے مقصد؟ ایک ہی مقصد ہے, پیسے کمانا, زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو جھاڑو لگاتا ہے وہ یونیورسٹی میں آ کر پڑھا تو نہیں سکتا. نہیں ہے نا, اس کے ایج گزر گئی, ڈگری نہیں کر سکا, حالات نہیں تھے, ماں باپ کے پیسے نہیں تھے, ورنہ وہ پڑھ لکھ جاتا. تو آپ دیکھیں کہ ٹیچرز ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا انجینئرز ہوں, وہ سب ایک ہی مقصد سے تو موٹیویٹڈ ہیں. اس میں کچھ ایکسیپشنل ہو سکتے ہیں, ایکسیپشنل کچھ ہو سکتے ہیں جو لوگ جو پیسے کمانے کے علاوہ بھی کوئی اور مقصد سمجھتے ہوں اپنے پروفیشن کا. زیادہ تر لوگ تو تم نے دیکھا, جیسے میں سی بی ایم میں پڑھاتا ہوں اس وقت جو میرے پاس ایم بی اے ایگزیکٹو کی کلاس ہے اس میں سات ڈاکٹرز
دین اوور ویلمنگ ڈاکٹر ہیں, ایم بی بی ایس ڈاکٹر,
ایم بی بی ایس ڈاکٹر میں ایم بی کیوں کر رہا ہوں,
کیونکہ تھیسس لکھ رہا ہوں. تو میں پچھلے 3 سال سے بایو ایتھکس ایک ہے گروپ پاکستان میں ایس آئی او ٹی کا, اس کا میں ممبر ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں وہاں پہ, تو ڈاکٹر سے میرا انٹریکشن ہوتا رہا. تو میں نے کہا اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے میڈیکل سائنسز کے اندر, اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ جو ایم بی بی ایس تھا مجھے کر کے نکلتے ہو اس وقت آبسلیٹڈ ہوتے ہو, بالکل آبسلیٹڈ, کچھ کر نہیں سکتے اگر تم ایم بی بی ایس کر کے. انجینئرنگ میں اتنی جلدی تم آبسلیٹ نہیں ہوتے جتنے میڈیکل سائنس میں جاتے. میں نے کہا تم وہ کیوں نہیں پڑھتے, تم یہ ایم بی اے کرنے کے لیے آ گئے. میں ہاسپٹل کی مینجمنٹ میں مجھے جانا, ہاسپٹل کی مینجمنٹ. اب ہاسپٹل کی مینجمنٹ اگر ہم نہیں کریں کوئی اور کرے گا تو کیا کیسے ہوگا. مینجمنٹ تو ایک نان ٹیکنیکل چیز ہے, وہ نان میڈیکل چیز ہے, ٹیکنیکل چیز ہے. تو تم اپنے 5 سال کا کام کرنا تم یہ کیوں کرو گے, یہ تو کلرک کا کام ہے, کلرک بازی ہے, یہ تو کلرک بازی ہے نا. ٹیچر پسند نہیں کرتے ان کو چیئرمین بنایا جائے, انچارج بنایا جائے. ٹیچر جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے, جینوئن ریسرچر جو ہوتا ہے, وہ نہیں بنتا پروفیسر, اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نہیں بنتا, چیئرمین نہیں بنتا. رول جو ہے 20 سال تک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نہیں بنتا, چیئرمین نہیں بنا وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں, صرف وقت ہی نہیں تھا, وہ آ کے بیٹھے ایڈمنسٹریشن بنا لے, وہ اس کے پاس وقت ہے یہ کرنے کا. اگر وہ ایک چھوٹی کا فضلتی ہے تو بیٹھ کے ایڈمنسٹریشن کرے گا, ہارورڈ کے اندر بیٹھ کے مجھے چیئرمین بنا دو. چیئرمین وہ بنے گا جس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کچھ لکھنا ملنا نہیں ہے, کوئی ریسرچ وغیرہ نہیں کرنی, مجھے کچھ اور کرنا ہے, کچھ اور چکر بازی کرنی ہے. تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر ایم بی اے پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ علاج نہیں کرنا چاہتا, وہ لوگ وہ یہ کرنا چاہتا ہے علاج کو مینج کرنے کا جو ادارہ ہے اس کو چلاؤں گا. کیوں, اسے پیسے بہت زیادہ ہے, بہت پیسہ ہے, یعنی یہ ہاسپٹل مینجمنٹ جو ہے اس کی اتنی ارننگ ہوتی ہے جتنی ایک سرجن کی ہوتی ہے, اتنی ہوتی ہے تقریباً, اور بعض اوقات اس سے زیادہ ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہو میرے ساتھ جو وہ تھیسس کرتے ہیں, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم پیسے نکلوا لو گے کسی سے اگر مزدور پھنس گیا؟ بولے سر یہی سیکھنے تو آئیں, جو سیکھنے کے لیے وہ ایم بی اے کر رہی ہے. تو میں نے کہا تو پھر تم نے میڈیسن کیوں پڑھا, ڈائریکٹلی ایم بی اے کر لیتے, پہلے ہی ایم بی اے کر لیں گے. بولے نہیں, ایم بی اے اگر ڈاکٹر ایم بی اے کیا ہوا تو وہ بہتر ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے بہ نسبت اس ڈاکٹر کے, یعنی کہ آپ کسی کو نارا لپا دے سکتے ہیں, نان ٹیکنیکل آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں نا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس پہ جو پیسہ ویسا لگا ہے وہ ٹھیک نہیں لگا, اور کوئی ڈاکٹر اگر کہتے تو وہ ریٹریٹ کر جاتے ہیں ایڈمنسٹریٹر, کہتے ہیں ہاں یار یہ ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو, یہ وہ, کیونکہ اسے بہت کچھ نہیں پتا ہوتا میڈیکل سائنسز کے بارے میں. اس لیے پریفر کرتی ہے مینجمنٹ کہ ڈاکٹر ہی ایم بی اے ہوں جن کو کلو بنا کر کوئی پیسہ نہ بچا کے بھیجا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ دیکھو یہ اے تو اے ٹیلیولوجیکل ہے, ایرس بابو بکواس کرتا تھا ٹیلیولوجیکل وغیرہ کچھ نہیں, سب اے ٹیلیولوجیکل ہے, ماں کا زندگی کا مقصد کچھ اور ہے, بیوی کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے, بچے کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے, سب کو ایک مقصد کے تحت ہانکنا ٹھیک نہیں. او بھائی سب کو ایک ہی مقصد کے تحت تو ہانک رہے ہو, سب ایک ہی مقصد کے تحت تو ہانکے جا رہے ہیں, کون ہے جو اس مقصد سے باہر ہے؟ ایک مطلب میرے مولانا صاحب جب آتے تھے ہم لوگوں کو پڑھانے کے لیے, وہ جاتے نہیں تھے, ان کا یہ خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ میں پڑھا. تو ایک دن ہم نے کہا مولانا صاحب, کیونکہ ایک پروگرام آتا تھا والٹ ڈزنی کا ایک پروگرام آتا تھا جو کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا, تو قاری صاحب جس دن بیٹھ جاتے تھے
تو وہ ہم نہیں دیکھ پاتے تھے اور ہمیں وہی ایک دیکھنے کی اجازت تھی اور یہ اجازت نہیں تھی کہ قاری صاحب جب تک اٹھ جائیں کوئی مائی کا لال اٹھ جائے وہاں وہیں بیٹھے رہو وہ جو بھی بولتے رہے چاہے وہ اپنی نسوار کی کانسٹیٹیوشن کے طریقے بتا رہے ہیں وہ سب سن بڑی توجہ کے ساتھ اور اگر کوئی تب پتہ چلا کہ توجہ نہیں تو وہ مار دیتے ہیں انگلی سے جیسے یہ میزائل ہے انگلی سے مار ادھر ناک آؤٹ ہو جائے گر جاتے اتنی زور سے مار دیتے ہیں وہ شہر پر کہتے پٹھان بہت اسٹرانگ ویری اسٹرانگ ابھی تک ویسے کے ویسے ہی تو وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ان سے ہم کہتے تھے خریدا وہ آپ آرام کر لو کچھ خریدا پیر دبا دوں پڑھا دیتے تھے وہ آ جاتے تھے اثر کی نماز پڑھ کر اثر کی نماز پڑھ کر وہ پڑھتے تھے درود شریف کچھ سو ڈیڑھ سو تک درود شریف جب ختم ہو جائے چلو بھائی فوراً پہنچ جاتے تھے بھائی بہن سب اور سب پڑھنا شروع کر دیتے تو وہ جو تھے وہ خاری صاحب جو ہے وہ میرے بڑے بھائی نے پڑھ لیا تھا بہت پہلے پڑھ لیا تو وہ ان کے خدام کے فرائض انجام دے رہے ہیں خاری صاحب کے پیر ویر دبانا یہ کرنا وہ کرنا یہ ان کا کام تھا تو وہ تو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں چھٹی خاری صاحب کہتے تھے پتہ نہیں میں کل زندہ رہوں یا نہیں رہوں میں مر جاؤں کل مزہ نہیں کہہ رہا سیریس نہیں کہتے تھے پتہ نہیں کل میں مر جاؤں تو پھر تو آج تو سیکھ لو کچھ نہ کچھ چلو یہ تفسیر نکال لو تفسیر بتا تفسیر پڑھاتے تفسیر بتا دیتے آج یہ بتا دیتے آج یہ بتا دیتا ہوں آج یہ بتا دیتا ہوں ان کو پیسے انہوں نے ایک پائی نہیں دی پوری زندگی ہم چار بھائی بہنوں کو انہوں نے پڑھایا ایک پیسہ انہوں نے نہیں دیا وہ کھانا کھاتے تھے ہمارے گھر اور میرے ابا ان کے سارے بچوں کا علاج کرتے تھے کہتے بھائی محمود میرے بچوں کا علاج کرتا ہے میں بھائی محمود کے بچوں کو پڑھاتا ہوں وہ میرے بچوں کی دنیا بنا رہا ہے میں اس کے بچوں کا آخرت بنا رہا ہوں ہے نا لیکن ابھی جو میرے مولانا بچے کے مولانا صاحب تھے جو پہلے مولانا صاحب تھے وہ آتے تھے فوراً دو تین رہا جلدی 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 پڑھ جلدی پڑھ جلدی فوراً بیٹھے سائیکل چلے میرے ابا جو تھے ان کو بڑا سب غصہ تھا میرے ابا کہتے ہیں ان کو یہ صحیح آدمی نہیں ہے یہ صحیح نہیں ابو اب سب ایسے ہی ہیں وہ مجبور ہے اسے بہت جگہ پہ پڑھانا ہے کیونکہ اسے کرایہ دینا ہے گھر کا اور وہ پڑھا کر قرآن شریف لیکن اس کی وہ کمٹمنٹ نہیں ہے وہ اس کا نہ تفسیر نہیں پڑھا سکتا نہ پڑھانے کا اس کے پاس وقت ہے نہ اس کے پاس صلاحیت ہے نہ کچھ ہے یو نو واٹ آئی مین تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں متاثر کرتی ہیں لوگوں کو وہ برا نہیں ہے وہ صحیح آدمی ہے ابھی بھی سب سے بہتر وہی ہوگا لیکن حالات میں اس کو بھی دوسری بات ایرسٹاٹل کہتا تھا یہ ٹیلوس کا کچھ چوائس کا میٹر تھوڑی ہوتا ہے میں یہ ٹیلوس چوز کرتا ہوں اٹس ناٹ اے میٹر آف چوائس اٹس ریشنل بات سمجھا رہی ہے That is the most important thing. The purpose is not a matter of choice and selection. It is determined. Rational ہوتا ہے وہ تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں تم سے کہوں ارے یار آج میں یہ مقصد نہیں کوئی اور مقصد بھائی کوئی اور مقصد کا کیا مطلب مطلب یہ کہ مقصد کوئی میٹر آف چوائس ہے تو جو ایرسٹاٹل کے پاس میٹر آف چوائس نہیں ہوتا وہ ریشنل ہوتا ہے اس لیے اگر تم ریشنل ہو تو اس کے علاوہ کون سا مقصد طے کرو گے اسی طرح آج جو مقصد تمہارے اوپر امپوز ہے وہ ریشنل لگتا ہے نا لوگوں کو اٹس مور ریشنل واٹ ایور یو ول ڈو دیٹ کین ناٹ بی ڈن وداؤٹ کیپٹل تو یہ جو مقاصد کی ترتیب اور تقسیم ہے یہ کوئی میٹر آف چوائس ہو گئی ہے تم اگر کہو میں یہ مقصد اختیار نہیں کروں دیکھو ماشاء تمہارا کیا شیئر کرتا دیکھو کر کے کوئی ڈسگری کر کے دکھا دے اس مقصد سے پھر دیکھے اس کا کیا حشر ہوتا ہے یا اس کے بچے اس کی کیا قیمت پے کرتے ہیں اس کی بیوی کیا قیمت پے کرتی ہے اس کے کیا حشر کرتی ہے دنیا بنیادی طور پر جو ٹیلوس کے بارے میں جو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ سپیریئر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے الگ رنگ کوئی دوسرا مقصد تم اختیار کرتے ہو, تمہیں ریشنل نہیں دکھا دیتا. اب ایرسٹوٹیلین فریم ورک میں تو اس کا جواب نہیں دیا سکتا, لیکن ایرسٹوٹیلین فریم ورک سے باہر تو اس کا جواب دیا سکتا کہ دیکھو بھائی یہ دنیا جو ہے کوئی خدا چلاتا ہے یہ دنیا, یا دنیا خدا نہیں چلاتا. دو ہی چیزیں ہو رہی ہیں, یا تو دنیا کو امریکہ چلاتا ہے, جیسے ہماری فارن پالیسی فریم ورک ہے اس میں لگتا ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نہیں چلاتا, امریکہ چلاتا ہے. اس کو سامنے رکھ کے وہ سارے فیصلے کرتے ہیں. یا یہ دنیا کو کوئی بھی نہیں چلاتا, یا دنیا کو کوئی چلاتا ہے. تو اگر آپ کی میٹا فزیکل پوزیشن ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کون سا پالیسی فریم ورک بنا لیں, کون سی پالیسی اڈاپٹ کر, کون سی پالیسی آپ ایگزیکیوٹ کرو, تو وہ کیا مقصد سے ماورا ہوگی جو مقصد سب سے زیادہ لوگوں کو ریشنل. آج کل کے لوگوں کو جو مقاصد کی ترتیب ہے, ان مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد اگر اختیار کر لے ریاست تو لوگ اس ریاست کو چھوڑ دیں گے, ایک نکال نکال کے گولیاں مار دیں گے, اس کو جان سے مار دیں گے ایک ایک آدمی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو آپ پہ ظلم کرتی ہے آپ مجبور ہو وہ ظلم سہنے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے مقاصد سے کنسسٹنٹ ہے وہ. اور اگر آپ کے مقاصد اس سے کنسسٹنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, بے مقصد زندگی ہے. مقصد کے الگ رغم کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے, مقصد کے الگ رغم رغم بے مقصدیت ہے. مقصدیت کسی بھی تعلیمی عمل کی کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے نتیجے میں آپ دنیا کے تصرف فی الحال کتنی ممکن بنا سکتے ہیں, وہ ہوتی ہے نالج. کتنا پرابلم سالونگ ہے وہ مکینک, پرابلم کہاں سے آ رہے ہیں؟ پرابلم آ رہے ہیں ماڈرن ورلڈ کی انسٹیٹیوشنلائزیشن سے. تو ماڈرن ورلڈ کے پرابلمس کو آپ ریزالو کریں گے تو اصل میں کس چیز کو معقول بنائیں گے آپ؟ ماڈرنزم کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے ماڈرنزم کے ساتھ. ابھی تو ماڈرنزم کے پرابلم کو اس طرح ریزالو کرو کہ سسٹم اور طاقتور ہو. تو جو پرابلم سالونگ میکینزم ہونا چاہیے وہ ماڈرن ہونا چاہیے, کیونکہ ماڈرنزم کے اٹھنے والے مسائل کو ماڈرنزم کے اندر رہتے ہوئے آپ حل کریں گے تو اس کے نتیجے ماڈرنزم ہی تو طاقتور ہوگا, اور کون سا ماڈرنزم اور کون سا سسٹم طاقتور ہوگا. تیسری بات یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارا جو تو بغور انسان ہے وہ تو وہی ہے. وہ بھائی کس ماں باپ کو طبیعتی تناظر میں تم اپنے مسلمان ہونے کو پہچانتے ہو؟ جس طرح وہ نجم کہتا ہے کہ میں وہاں گیا, وہاں امریکہ نیو یارک میں روڈ پہ کھڑوں گے وہ گانا گانے شروع ہو, انتہائی عجیب و غریب گانا اللہ, اس طرح سے وہ ان کا ایک گانا چیر چیر کے اللہ کرے. تو وہ کہہ رہے میں نے روکی, سب لوگ چپ ہو گئے سب لوگ, اور سب لوگ سننے گئے. اس سے انہوں نے کیا امپلائی کیا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ امپلائی کیا کہ میں دنیا میں اسی لیے آیا. نیو یارک کی ایک ہجوم روڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے یہ نعرے مار, گورے بھی ہوتے ہیں پر ان کے سے بھی مزاج ہوتا ہے, جو میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا بڑی شرافت سے سنتے ہیں سب کی بات. مناج القرآن والے تھے, میں لندن میں تھا تو مناج القرآن والے 12 ربیع الاول ہی وہ سیلیبریشن کر رہے تھے, ایون کراکسلے اسٹریٹ پہ پتہ نہیں کہیں پر ان کا ہوا ہوتا تھا, بہت مین روڈ تھا. تو پانچ کے دور میں بہت بڑی اس کی تصویر لگی ہوئی ہے, سوچتے بتا رہے سوچ رہا ہے اگر میں کچھ سوچ رہا ہے کچھ کام کی چیز میں نہ لے رہا, ہرا بھرا بھی گیا ہوا ہے, پھول پھلائی بنی بل بل لگے رہے, تو ان کو تو وہ جو مٹھائی مل رہی تو میں گھوم رہا تھا میرے دوست کے ساتھ، یہ کیا اس کی تصویر؟ میں نے کہا بھائی بڑا آفس ہے، مٹھائی مل رہی تھی اور ساتھ میں ناپ بھی چل رہی تھی، ناپ لگائی ہوئی تھی انہوں نے دوست، تو وہ دو پولیس والے وہاں آئے تو میں نے کہا وہ کچھ چکر ہونے والا ہے دیکھتے ہیں، پکڑ کے لے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ آئے، وہ پولیس والے بھی کھڑے ہوئے تھے انتظار میں مٹھائی لینے، ان کو پتا ہے کہ جب یہ آواز آتی ہے نا تو مفت میں مٹھائی ملتی ہے، سویٹس ملتی ہے، تو سب لائن لا کے کھڑے ہوئے تھے، چلے خوش ہو جاتے ہیں یہ، ہاں یہ بھی کوئی جو گانا وانا گا رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ، چلو سن لیتے ہیں، اس سے کیا ہو گیا اسلام کی کیا کیا کر دیا تم نے اسلام کے خلاف؟
کہہ رہا ہے میرا یہ مقصد، یہ میرا مقصد پورا ہو، اس کا مقصد پورا ہو، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ نیو یارک کی کسی گلی میں کھڑے ہو گئے مانگے بات، یہ اس کا مقصد بس پورا ہو، تو رہے وہ کہے گا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک اوور آل جو پیکج ہے اس کے اندر یہ بھی کر لو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے اوور آل مقصد جو کہ نکل کر آ رہا ہے اس پوری ماڈرن ورلڈ کا، اس میں کوئی فرق پڑ رہا ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو کہیں چلو اچھا اس طرح کی اللہ کیا ذکر کرنے سے جو ہے دماغ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، زیادہ محنت سے کام کرتا ہے، اور زیادہ محنت کام اس سے کرے گا تو زیادہ پروڈکٹیوٹی بڑھے گی اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، تو وہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھی بات، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ وہ تو ولیم جیمز کہتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں تو بڑے کام کے ہوتے ہیں، یہ زیادہ آنےسٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ کو مانیٹر نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ان کا ایک کنسپشن آف ایک مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے ان کے اندر ہی جو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ پریگمیٹک فلسفی ہے، وہ کہتا ہے واٹ از یوزفل از گڈ، اٹس یوزفل، ریلیجیس پیپل آر یوزفل ایز لانگ ایز دے آر ناٹ افیکٹنگ دا سسٹم ایگزٹنس، دے آر یوزفل وائی؟ بیکاز دے آر مور آنےسٹ، دے ڈونٹ ویسٹ ٹائم، دے ڈونٹ ہیو ڈرنک، they are not doing having extra marital affairs, they are trustworthy, you can take them along with you with your family members, they are more honest, they are very supportive, they are ready to sacrifice, chala honest hota hai madhabi aadmi, acha hota hai jab tak ke wo kaam kar raha hai usko rehne do, kya masla hai?
سارے خصوصیاں یہ پالیسی جانور والے بتائیے،
ہاں یہ ہے کہ وہی کہتا ہے کہ جب تک کہ خدا کا تصور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے فائدہ مند ہے، اسی طریقے سے آپ کوئی بھی سسٹم لے لیں اس کے اندر آپ ٹیلیولوجی کو نکال کر تھوڑی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کتنے اگر یہ اسٹوڈینٹ صرف پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے تو ان کا یہ حضر ہوتا، پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، اور یہ ٹیچر صرف پڑھانے کے لیے آ رہے ہوتے تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے، تیس تیس سال ہو جاتے ہیں ایک آرٹیکل نہیں ملتے، 30 ایئرس ایک بھی آرٹیکل نہیں ملتا، ود ان 30 ایئرس ناٹ اے سنگل آرٹیکل ہیز بین پروڈیوسڈ اینی آف دیز ٹیچر، صرف ان کے جو ہوئے ہیں تقرر لیٹر کے اوپر، پھر ہمارا کہیں پہ شبرا ہے سر نہیں چکا ریٹائر، تو اس کا مطلب وہ پڑھانا بھی نہیں چاہتے، لیکن اس طرح کے لوگ اوور آل مقصد جو سرمایہ داری کا ہے اس کے خلاف جاتے ہیں، اس لیے یہ انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ زیادہ ریسرچ کرتے، زیادہ ترقی کرتے تو اس کے نتیجے میں زیادہ بہتر پروڈکٹیولی، زیادہ بہتر لوگ پیدا ہوتے ہیں، زیادہ ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے سرمایہ جمع کرنے کا، زیادہ ملک ترقی کرتا تو اوور آل مقصد بہتر ہو جاتا، تو یہ مقصد تو تھا لیکن انہوں نے اپنے مقصد کو پہچانا نہیں، اصل میں جو اپنا مقصد پہچانتا ہے وہ تو چلتا پرزا ہوگا، وہ ترقی کرے گا اور یہ کرے گا، ہمارے ایک دوست ہیں ٹی وی پہ بہت آتے ہیں، ٹی وی پہ بہت وہ کرتے ہیں، تو مجھے بہت عرصے سے کہتے رہے کہ تم ٹی وی پہ نہیں جاتے اور نہیں جاتے اور نہیں جایا کرو، یہ اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہوتا مختلف ہر تھوڑے عرصے بعد وہ ایک نیا آرگیومنٹ کے ساتھ آتے ہیں،
ابھی پچھلے دن میں میرے بچے کو کچھ اسکول میں پرابلم ہوئی تھی, ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوئی, تو مجھے جانا پڑتا تھا روز. تو انہوں نے نیا میرے پہ جو حملہ کیا وہ یہ کیا کہ دیکھو اگر تم ٹی وی پہ جا رہے ہوتے تو تمہیں یہ پرابلم فیس نہیں کرنا. ٹی وی پہ میں جا رہا تھا تو یہ پرابلم کیوں نہیں فیس کرنا؟ بولیں گے تم سیلیبریٹی بن چکے ہوتے, اب تک جتنے خبیث تم ہو, جیسی تمہاری زبان چلتی ہے تم ایک سیلیبریٹی ہوتے, سب تمہیں پہچانتے, تمہارے بچے کو سب لوگ پہچانتے اور تمہارے بچے کے سارے کام کر دیتے اس کو, جیسے میرے بچے کے سارے کام کر دیتے. میں جب جاتا ہوں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, فوراً میرے کام کر دیتے, لیکن تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہو. کیونکہ مجھے ایک ٹیچر یہ بتا رہی تھی کہ بچے کو کس طرح ہینڈل کرتے, تو میں نے پہلے سے میں نے کہا دیکھو تمہاری نہیں پتا کہ دس لوگ نا میری جیب میں پڑے رہتے ہیں, مجھے تم نہ بتاؤ گے کیا کرنا کس طرح ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ تم نے ایسا کہہ دیا تو وہ تمہاری بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے, اسے کیا پتا کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو, نہیں شکل سے تو تم لگتے نہیں اور تمہاری ڈگری وہ دیکھے گی نہیں. تو میں اپنے بچے کو معاشرے میں عزت دلانے کے لیے وہاں جا کے بیٹھ رہا ہوں کوٹے میں, میں نے کہا بھائی یہ تو میں نہیں کروں, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کر رہے ہو تو تم اپنے بچے کا زیادتی کر رہے ہو, اس کی آئیڈینٹی کو ڈسٹروائے کر رہے ہو, اس کو ریزیلینٹ ہونا چاہیے اور اپنی حیثیت خود ہی منوانی چاہیے. میرے باپ نے کوئی آگے نہیں کی, میری آئیڈینٹی خود بنی ہے, میں نے خود ہی انکاؤنٹر کیا, میرا بچہ بھی خود ہی انکاؤنٹر کر رہا ہے, وہ ہر وقت بے ساکھی بن کے میرے باپ, کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ باپ مر جائے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا رہے میرے ابا ٹی وی پہ آتے ہیں لہٰذا میرے ہر کام کرو, کوئی ریشنل نہیں ہے. لیکن یہ ایک انٹلیکچوئل تمہیں بتا رہا ہے, سو کالڈ انٹلیکچوئل, کہ یہ کرنے سے ہی ہوتا ہے, یہ کرنے سے ہی ہوتا ہے. ریسٹورینٹ میں جاؤ گے فوراً تمہیں اچھی چیز مل جائے, یعنی کہ یہ سسٹم کو تم کچھ دو گے تو سسٹم تمہارے لیے اس پہ اپنے دروازے کھول دے گا, تو پھر تم سسٹم کو ایکسپلوائٹ. تو وہ آدمی سسٹم کو کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ سسٹم کے خلاف کچھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جب تم سسٹم پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تو سسٹم تو تمہیں نچوڑ کے رکھ دے گا. اس طرح کے جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایج ایڈیولوجی, میری تو کوئی میرا کوئی مقصد ہی نہیں. تو بھائی تمہارا مقصد ہے نا, یو وانٹ ٹو میکسیمائز یور شیئر ان دا سسٹم, دیٹس واٹ یور پرپز از. اور تو پھر تم کس بنیاد پہ جا کے لوگوں کو خیالات کا پرچار کر رہے ہو؟ کس خلا کون سے خیالات کا پرچار کیا کر رہے ہو؟ کس کو کیا بتا رہے ہو تم؟ جو بےچارہ سن رہا ہے اس کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو نا, اس کو تم لوٹ رہے ہو کہ میں ٹی وی اصل میں میں ٹی وی پہ اس لیے آ رہا ہوں کہ میرے سارے کام آ جائیں گے, میری ترقیاں ہو جائیں گی, میرے ریسرچ پیپر باہر جائیں گے, اپروو ہو کے آ جائیں گے, وائس چانسلر میرے سے ڈرے گا اور جو ہے گیٹ کے اوپر چوکی دار جو ہے مجھے سلام کرے گا, فوراً دروازہ کھول دے گا. یہ ہے ذہنی سطح. تو وہ آدمی سبسٹینٹیولی کو کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے سوسائٹی کے اندر, لیکن اس سوسائٹی میں اپنا شیئر تو لے لینا. اور یہ حقیقت ہے کہ کئی بار مجھے چھین لیا میرے ہاتھ سے کارڈ, یونیورسٹی کارڈ چوکی دار نے, بدتمیزی کی میرے سے, تم کر کے میرے سے بات کرتے, اس وجہ سے کہ وہ ایک لفنگے کے طور پہ مجھے لے, جس وجہ سے بھی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ آپ ایج ایڈیولوجیکل ہیں یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. جو ایرسٹاٹل کہتا تھا میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹیلوس سے تو اوپر نہیں اٹھتے آپ, ٹیلوس تو ہوتا ہی ہوتا. دوسری چیز, ٹیلوس از ناٹ اے میٹر آف چوائس, دیٹ واٹ ٹیلوس یو ول اڈاپٹ, اس سے بھی میں ایگری کرتا ہوں. جو ڈومیننٹ ہوتا ہے نا پیراڈائم, وہی مقصد آپ اختیار کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم جیسے لوگ کمزور ہوتے ہیں, ہم کوئی بڑے وہ نہیں ہیں, عظیم لوگ جو مقاصد طے کرتے ہیں لوگوں کے, یا یو نو ہم جیسے کمزور لوگ جو بہتے ہوئے مقاصد یا ڈومیننٹ مقاصد ہوتے ہیں انہی مقاصد کے اندر اپنی زندگی کو معنی پہنا لیتے ہیں, اور اس کے ذریعے جو ہم لوگوں کو اچیومنٹ ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ فخر یا رش یا حسد میں مبتلا رہتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ
اے فیلولوجیکل یا ڈی آنٹولوجیکل ہو جاتا ہے انسان. یہ تو ایک پرابلمٹک چیز.
سر یہ تو جو مطلب ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن فلاسفی اسی سے جو نکلی ہے
ارسطو کے خیالات سے نکلی. نہیں ارسطو کے خیالات سے تو نہیں نکلی.
آپ نے جو پہلے آپ نے آرگومنٹ دیا تھا مطلب
اس کی روٹ
کیا تھا کہ اس کی روٹ
ٹریس آپ کر کے دکھا دیتے. میں نے یہ بتایا تھا کہ ویسٹرن فلاسفی چاہے وہ ماڈرنسٹ ہو پوسٹ ماڈرنسٹ ہو اس کی روٹس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں. گریک تھاٹ بڑی رچ ہے, ٹھیک ہے نا, گریک تھاٹ رچ تھاٹ, لیکن ماڈرنزم سے وہ ڈفرینٹ ہے.
کیا ڈفرینٹ؟
یعنی کہ میں جب ڈیکارٹ سے میں کراؤں گا تو میں اسپیسیفکلی تمہیں بتاؤں گا کہ ڈیکارٹ بھی ریشنلسٹ ہے اور ایرسٹاٹل بھی ریشنلسٹ ہے اور پلیٹو بھی ریشنلسٹ ہے, لیکن زمین آسان کا مطلب ہے. وہ میں جب ڈیکارٹ کرواؤں گا تو میں بتاؤں گا. یہ اینتھروپوسینٹرک ہے, ہیومن سینٹرک ہیں. یہ لوگ ماڈرنسٹ جو ہوتے ہیں ہیومن سینٹرک ہوتے ہیں. گریک ہیومن سینٹرک نہیں ہوتے, وہ میٹافزیشنز ہوتے ہیں. میٹافزیشنز ہوتے ہیں, میٹافزکس سے شروع کرتے ہیں اور انسان کو اپنی میٹافزکس کے اندر فٹنگ کرتے ہیں. یعنی کہ جو بنیادی اپروچ میں فرق ہے یہ اس میں بنا دوں. جو ایرسٹوٹیلین پوزیشن ہے اور ماڈرنسٹ پوزیشن, ماڈرنسٹ پوزیشن یہ, ٹھیک ہے, اور ایرسٹوٹیلین پوزیشن یہ.
کوئی بات جو آپ نے بتائی تھی کہ مطلب ماڈرن فلاسفی جو شروع کرتی ہے اور اپسٹیمولوجی سے شروع کرتی ہے.
بالکل. اور
یہ میٹافزکس,
یہ میٹافزکس, یعنی کہ پہلے حقیقت کو کا ایک تصور ہوتا ہے, اس حقیقت کا ایک جز کے طور پر انسان بھی ہوتا ہے.
سر اس بات کا کیا کریں گے جو آپ نے بیان کی تھی, جیسے مارکس کی آپ نے بات کی, مارکس ماڈرنسٹ ہے.
جی
ماڈرنسٹ ہونے کے لحاظ سے تو وہ جب بات کرتا تو وہ تو اپنی ایک میٹافزکس بیان کرتا
ہے.
مطلب آپ نے پہلے یہ جو آرگومنٹس دیے تھے اس میں آپ نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اپنا آپ جس چیز کو مطلب کہتے ہیں کہ میٹا فزکس نہیں ہوتی کسی چیز کی پڑھ کیا اس کا ڈینائی بھی کرتے ہیں, تو یہ بھی گویا
مارکس ایسا نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں کہ مارکس میٹا فزکس اثر کرتا ہے. جو روڈوں پہ گھوم رہے ہیں مارکسسٹ, ان کی میں بات کر رہا تھا, وہ یہ سمجھتے ہیں. یہاں یونیورسٹی میں بڑے مارکسسٹ تھے, بڑے زبردست لیڈر تھے وہی زمانے میں, صحیح ہے, وہ مارکس کی کتاب ہاتھ میں لے کے گھومتے رہتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ میٹا فزکس کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیلزم. انہوں نے زندگی میں کبھی فلسفہ نہیں پڑھا تھا اور وہ انفلوئنس کرتا تھا بیٹھ کے. میں بھی اسٹوڈنٹ تھا اس کا, میں نے سوچا بھائی میٹا فزکس کا مطلب آئیڈیلزم تھوڑی ہوتا ہے. بولا اور تم یہ وہ کر, میں تو کہا سمجھاتا, میں تو سمجھایا نہیں اس کی سمجھ. پھر وہ ایک ٹیچر کو لے کے آ گیا, وہ ٹیچر کیمبرج کا پڑھا ہوا, اس کا بھی یہ خیال تھا کہ میٹا فزکس کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیلزم. اس کی بتا رہا ہوں ذہنی صلاحیت. اس کو میں 3 گھنٹے تک سمجھاتا رہا کہ آئیڈیلزم بھی ایک میٹافزیکل پوزیشن ہے, مٹیریلزم کی بھی میٹافزکس ہو سکتی ہے. لیکن مارکس نے ایسا کچھ نہیں کہا. مارکس تو کہتا ہے مارکس کی پوری میٹافزکس ہے. اگر مارکس تو بڑا انٹلیکچوئل جائنٹ ہے بھائی, لیکن وہ اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہتا ہے, فلسفی نہیں کہتا ہے نا. اگر تم کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھو تو اس کے اندر 3 اسٹیٹس کے تصور ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ 3 اسٹیٹس ہے. انہوں نے کہا پہلے میں یہ سمجھتا تھا, اب میں یہ سمجھتا ہوں, اب میں یہ سمجھتا ہوں. اس سے کیا سائنٹسٹ آن سائنٹسٹ. تو مارکس بھی ماڈرنسٹ ہے اس وجہ سے کہ مارکس کا تصور حقیقت متاثر ہوتا ہے اس تصور علمیت سے جو اس سے نکلتی ہے.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر کہ جب جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ جو ماڈرن فلاسفی ہے وہ میٹا فزکس کی بیس سے نہیں کھڑی ہے.
نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا دو طریقے ہیں, اپسٹیمولوجی سے اگر تم میٹا فزکس نکالتے ہو
ٹھیک ہے, تو تم ایک الگ پوزیشن پہ جاؤ گے. اور میٹا فزکس سے تم اپسٹمالوجی کی طرف جاؤ گے تو الگ دنیا میں, ٹھیک ہے. تو ایسے ماڈرنسٹ فلسفی ہیں جو میٹا فزیشن ہے, جیسے کانٹ کی میٹا فزکس ہے پوری, ڈیکارٹ کی پوری اپنی میٹا فزکس, اسپینوزا کی اپنی میٹا فزکس ہے, لائبنیز کی اپنی میٹا فزکس ہے. لائبنیز تو معمولی آدمی تھوڑی, ابھی تک لائبنیز تھیورم پڑھائی جاتی ہے. 13 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی تھیسس لکھا تھا اس نے, 13 سال کی عمر میں, 13 ایئرز. اور 6 سال کی عمر میں گریک لینگویج کے اوپر اتھارٹی تھا وہ, ہے نا. تو یہ معمولی آدمی تھوڑی ہے, اس کی اپنی میٹا فزکس ہے. لیکن دے بگین ود اپسٹمالوجی. یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ بتائیں کہ علم کی حدود کیا ہے اور حدود کیا ہے. تو علم کو کی بنیاد پر مابعد الطبیعات کا دائرہ متعین ہو, یہاں پر مابعد الطبیعات کی بنیاد پہ علم کی حدود کا تعین. دونوں بالکل ڈفرینٹ ہیں, ایک یہ پوزیشن ہے, ایک یہ پوزیشن. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ ایک ایسی اپسٹمالوجی آپ نے نکالی جس میں میٹا فزکس کو ناممکن قرار دے دیا. جیسے کانٹ, کانٹ کی میٹا فزکس ہے لیکن وہ کہتا ہے میٹا فزکس کی نالج پاسبل نہیں ہے. میٹا فزکس تو ہوگی لیکن اس کی نالج پاسبل نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا.
مطلب یہ کہ میٹا فزکس سے اپسٹمالوجی کی طرف اگر آپ جائیں گے تو میٹا فزکس اپسٹمالوجی کو کہیں پہ لمٹ کرے گی.
ہاں لمٹ کرے گی,
لیکن اپسٹمالوجی سے آپ جائیں گے میٹا فزکس پہ تو وہاں پہ آزاد ہے.
نہیں نہیں, میں اپسٹمالوجی تو آزاد ہو جائے گی لیکن میٹا فزکس کو ڈیٹرمن کرے گی نا. جیسے کانٹ نے ایک وقت آگے کہا کہ بھائی علمیت کا جو دائرہ ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ ماں باپ طبیعتی حقائق کو جان ہی نہیں سکتا علم کی سطح پر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری ماں باپ طبیعت نہیں ہوگی, ہے. اس کو علمی طور پر تم ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ ماں باپ طبیعتی پوزیشن ٹھیک ہے یا یہ ماں باپ طبیعتی پوزیشن ٹھیک ہے. لہٰذا یہ اپنی ماں باپ طبیعتی پوزیشن پہ رہے, یہ اپنی ماں باپ طبیعتی پوزیشن پہ رہے, لیکن علمی سطح پر ثابت نہیں کر سکتے کہ میری ماں باپ طبیعتی جو پوزیشن ہے تمہاری ماں باپ طبیعتی پوزیشن سے مختلف بہتر ہے, برتر ہے. یہ نہیں, یہ علم کی سطح پر نہیں ہو سکتا, علم کی دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ فرق ہے. اور بھی بہت سارے فرق ہیں. جیسے گریس کے پاس فریڈم جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے. فریڈم از ناٹ این آئیڈیل فار ایرسٹاٹل اور فار پلیٹو یا فار سوکریٹس. یعنی ایک آپ کو گریس فلسفی نہیں سکھا سکتے سوائے سوفسٹ کے, جو کہتے ہیں آزادی جو ہے وہ بنیادی قدر ہے, فنڈامنٹل گڈنس نہیں. گڈ کو ان ٹرمز آف فریڈم وہ ڈیفائن نہیں کرتے, گڈ کو ورچیو کے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں, گڈنس کو فارم کی بنیاد پہ ڈیفائن کرتے ہیں, گڈنس کو یو نو ریسٹ یا موشن یو نو کچھ اور. جتنے ماڈرن فلسفی ہیں فریڈم کو آئیڈیل سمجھتے ہیں, رائٹ فرام ڈیکارٹ اسٹل ہوزرل فریڈم آئیڈیل. تیسری چیز, یہ جو گریکس ہیں یہ مساوات کو آئیڈیل نہیں سمجھتے, مساوات کے قائل ہی نہیں ہے. نہ ایرسٹاٹل مساوات کا قائل ہے, نہ پلیٹو مساوات کا قائل ہے, نہ جو جس قسم کی میٹا فزکس دیتے ہیں اس سے آپ 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, سب کو برابر نہیں سمجھتے, سب برابر نہیں ہوتے. لیکن تم حاصل کر سکتے ہو وہ حیثیت یا وہ مرتبہ اگر تم اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہو, صحیح ہے. اور جنہوں نے کہا کہ سب برابر ہوتے ہیں, مثلاً پروٹاگورس سوفسٹ, وہ کہتے ہیں مین از دا میجر آف آل, تو سقراط کے اس کے ساتھ ڈائلگ تم دیکھ لو, تھیوڈیٹس تم پڑھو یا پارمنائیڈیز. تھیوڈیٹس ایک ہی اگر تم ڈائلگ پلیٹو کا پڑھ لو تو سقراط اس کو بتاتے ہیں, تم کہتے ہو مین از دا میجر آف آل, تو پھر مین ہی کیوں کہتے ہو, کچھ بھی کہہ لو, اینیمل از دی میجر آف آل. کیوں؟ کیونکہ اگر سبھی جس کے مرضی میں جو آ رہا ہے وہ کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اور جانور کے بھی تو جو مرضی میں آتا ہے وہ کرتا ہے, تو پھر انسان کی مرضی میں جو آئے وہ کرے اور جانور کی مرضی میں آئے جو وہ کرے, تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہے گا؟ اس کا مطلب ہے تم کہو سوائن از دی میجر آف آل, بالکل لٹرلی یہ لکھا ہے, سوائن از دا میجر آف آل. تھری لیٹر کا ڈالا تو اس کا مطلب وہ اکوالٹی کو بھی ویلو نہیں, اکوالٹی سب اکول نہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ماڈرنزم سے بڑے ڈفرینٹ ہیں, دے آر ناٹ. دوسری بات یہ ہیومنسٹ بھی نہیں ہے, انسان پرست نہیں ہے. یہ دینا دیتا نہ پلیٹو ہے نہ ارسٹاٹل ہے, کسی اور چیز کو ویلو کرتے ہیں. انسان اینڈ ان ہمسیلف نہیں ہے. ارسٹوٹیلین فریم ورک میں مین از ناٹ اینڈ ان ہمسیلف, اینڈ تو ورچیو ہوگا, جو نے جس نے اس ورچیو کے مطابق وہ تو ویلوبل ہوگا, جس نے اس ورچیو کے مطابق تو یہ وہ صحیح اچھی نہیں. کانٹ کے ماڈرنزم میں تو مین از اینڈ ان ہمسیلف, کانٹ کے سسٹم میں مین جو ہے وہ اینڈ ان. انلائٹنمنٹ کا سب سے گہرا فلسفہ یہ ہے, جو اصل انلائٹنمنٹ کا جانشی ہے, اسی لیے اسے کہتا ہوں انلائٹنمنٹ کا اصل جانشی, کیونکہ اس کو ماڈرنسٹ اور پوسٹ ماڈرنسٹ دونوں ریفرنس پوائنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ماڈرنسٹ بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں, پوسٹ ماڈرنسٹ بھی اولڈ کرتے ہیں, دونوں کے اندر رہتے ہیں. وہ کہتا ہے مین تو اینڈ ان ہمسیلف ہوتا ہے, کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں, جیسے ایرسٹاٹل کہتا ہے کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ. مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں, مقصود ذات ہوتا ہے. وہ جو ایرسٹاٹل کا پورا ورچو تھیوری کا میں بھگوان سے نہیں کہہ سکتا, تو بہت فرق ہے ان کے لیے. دوسری بات یہ جمہوریت کا جو تصور ان کے پاس گریکس وغیرہ کے پاس ہوتا ہے, وہ یہ بات یہ جمہوریت تھوڑی ہے, یہ ڈیموکریسی تھوڑی ہے.
ہم نے اس کنسپٹ کو مطلب غلط ثابت کیا تھا اپنے آرگومنٹ کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اپسٹیمولوجی پہلے ہوتی ہے اور میٹافیزکس بعد میں ہوتی ہے, وہ اصل میں غلط ہے. کیونکہ جب بھی آپ کوئی پوزیشن لیں گے تو آپ بیسیکلی طور پر میٹافیزیکل پوزیشن سے ہی اسٹارٹ کریں گے, مطلب گویا کہ ایک طرح کا آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. کیسے اس کو اپسٹیمولوجیکل تھاٹ کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ میٹافیزیکل پوزیشن سے لے کے چلتے ہیں.
یہ میرے تو بہت پہلے 1926 میں اس نے یہ پوزیشن لی تھی حضرت, اور اس کے بعد اس کا شاگرد مارٹن ہائیڈیگر, ہائیڈیگر کی جو بینگ اینڈ ٹائم اس نے یہ پوزیشن لی. اس نے کہا یہ جو آنٹیکل انالیسس ہے, بنیادی طور پر جتنی اپسٹیمولوجیکل انالیسس ہے, تو کسی نہ کسی مخصوص تصور ذات کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, تو یہ کوئی تم ایسا تھوڑی کوئی کرتے ہو. اور ان دونوں کا پہلے امام غزالی نے یہ پوزیشن لی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون سا تھیوریٹیکل کرو گے, وہ تو مابعد الطبیعاتی جو مفروضات ہوتے ہیں وہ در آتے ہیں تمہارے انالیسس کے اندر. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا ہم نے کوئی ڈسکور کیا, تو بالکل اسٹیبلشڈ ایک پوزیشن ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح اسے پیش کیا جاتا ہے نا, اس کو لوگ امانہ صدقانہ قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, تو بالکل اوپن ڈیبیٹ ہے ویسٹرن فلاسفی کے اندر. کوئی میں نے تھوڑی کوئی یہ ڈسکور کیا, یہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی, وہ تو بالکل اسٹیبلشڈ ہے. ہمارے یہاں ماڈرنسٹوں نے جو آئے ہیں, جو ماڈرنسٹ, ان کے اوپر ہم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا چلو بھائی رکھ دو قرآن کو ایک طرف, آ جاؤ میں کوئی ایسے دلیل دوں گا کہ بھائی 14 دفعہ روشن ہو جائیں, اور کہا کہ اچھا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, اور 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, 2 اور 2 5 غلط, 2 اور 2 4 سے کریکٹ. چلو بھائی لا الہ الا اللہ, اس طرح اسلام قبول کروایا جاتا ہے. تو ان کا جو اپروچ ہوتی ہے نا, وہ اپسٹیمولوجیکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اپسٹیمولوجیکل اپروچ میں وہ ایک سورس آف نالج پہ انحصار کرتے ہیں پوری اٹس ناٹ کمپریہنسولی اپسٹیمولوجیکل. ایپسٹیمولوجی کی بھی ایک برانچ کو فالو کرتے ہیں ریشنلزم, ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر یہ تو 1926 میں مارٹن ہائیڈیگر حضرل نے بتایا کہ جب تم کسی ایک ذریعہ علم پر انحصار کرتے ہو نا, تو بنیادی طور پر تم اپنی اپروچ ہی خراب کر لیتے ہو, ٹھیک نہیں ہوتی. اس لیے اس نے فینومنالوجی کے اندر کسی ذریعہ علم کو بحث ہی نہیں کیا, اس کے بغیر اس نے ایک فلسفہ دیا جو کہ نہ پیورلی اپسٹیمولوجیکل ہے نہ پیورلی آنٹولوجیکل. اور علامہ اقبال کے اوپر ہم جو ماتم کرتے ہیں اسی لیے تو کرتے ہیں کہ وہ جرمنی کے اندر بیٹھے رہے تھے جب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کا کے بارے میں وہ کر رہے تھے, تو جرمنی کے اندر اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا وہیں پر, پر ٹوٹی بولنا شروع ہو گیا تھا 1906 کے بعد، اس کے پائے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا اس کو. ورلڈ فلوسافیکل کانگریس کا وہ پریزیڈنٹ تھا اس کا حضرت، اور بڑا ووکل آدمی تھا، بہت ووکل. وہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی ایک ذریعہ علم کی بنیاد پر جو فلسفہ کھڑا کیا جاتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا. اور اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ لکھ دی امپیریزم اور ریشنلزم کی ریکنسیلیشن، کہہ رہے یہ ہے مسئلہ مسلمان 1926. اس کے بعد 30 سال تک ہم وہی گلے میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کا گھول ڈال کے پیٹتے رہے کہ جو بھی آپ کو ریزن ہے دیتے اسپیشل ریفرنس ٹو اخبار. جب ہم نے فلسفہ پڑھا، جب ہمیں پڑھایا گیا تو ہم نے کہا یہ وہ فلسفہ ہے جو انہوں نے دیا تھا، جو مجھے بچپن سے بتایا جا رہا. یہ 14 قبر روشن ہوئے تھے میرے، حالانکہ میرا کوئی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں. کہ انڈکٹیوزم کو وہ یہ سمجھ رہے کہ اسپرٹ آف قرآن ہے، اور انڈکٹیوزم اسپرٹ آف قرآن ہے، اور انڈکٹیوزم سائنس ہے، لہذا اسپرٹ آف قرآن سائنٹیفک. یہ انہوں نے نکالا اپنی پوری جد و جہد فلسفہ، یہ نکال کے لے گیا. انہوں نے سمندر کی سطح سے خشکی کا کچھوا نکالا. تو بھائی یہ تو جو میں بات بتا رہا ہوں بالکل اوپن تھی. اس کے بعد کیا کیا مارٹن ہائیڈگر نے؟ کہا مارٹن ہائیڈگر جو حضور کا شاگرد تھا، اس نے کہا یہ ایپیسٹیمولوجی اور میٹافزکس ٹھیک ہیں، اور تمام انالیسز آنٹولوجیکل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ایپیسٹیمولوجیکل انالیسز کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر آنٹولوجیکل ہی ہوتا ہے. چونکہ وہ اس کو کسی ایک چیز میں ریڈیوس کر دیتے ہیں، اس لیے وہ آنٹولوجیکل بھی نہیں رہتا، آنٹیکل ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کی پوری ماڈرن فلاسفی کی جو ایپیسٹیمولوجیکل روٹ تھی کاٹ دی. وہ کاٹنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ پورا علمیہ جو کھڑی بھی تھی نا، ایک بڑی عمارت کی نا جھام سے نیچے گر گئی. شاگرد نے استاد سے پہلے کتاب لکھ دی. حضرت نے یہ پورا انالیسس کر کر دیا. ہائیڈگر نے 1926 میں بینگ اینڈ ٹائم لکھ دی. حضرت نے جو اپنی کتاب لکھی وہ مطمئن نہیں تھا، وہ بڑا فلسفی تھا، وہ بار بار لکھا مطمئن نہیں تھا. اس نے کارٹیزین میڈیٹیشن لکھا، اس نے لکھی 1932 کے اندر چھپی. اس نے کہا یہ میرا شاگرد ہے، لیکن اس نے اگر ماڈرنزم کی تم نے جڑ کاٹ دی تو پھر اس نے علمیت کی کیا؟ وہ کہتا ہے ایپیسٹیمولوجیکل ارریشنلزم. ہائیڈگر کہتا تھا کانشیسنیس میننگ خود دیتا ہے. Every consciousness is absolutely free to give meanings to its experiences. So if every individual is equally free to give meanings to its experience, that means that there is no meaning of anything. Agar har insaan barabar ka azad hai maayne dene mein, to iska matlab hai kisi cheez se koi maayne nahi hai. Iska matlab hai ilmiyat ki wo daleel jo ke 300 saal mein modernisto ne khadi ki thi ke meaning wo hoti hai jo ke rational hoti hai, wo dharam se niche gir gayi. تو حضرت نے کہا یہ کیا نکلا ہے میرے انالیسس سے ایپیسٹیمولوجیکل ارریشنلزم؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے فلسفہ دیا. لیکن تاریخ نے یہ بتایا کہ جو شکست کھایا وہ حضرت شکست کھا گیا. جو یونیورسلٹی کی بات کرتا تھا اور جو آدمی جیتا وہ ہائیڈگر جیت گیا. ایگزسٹینشلزم پریٹینڈ کر گیا، اس نے آگے چل کر پوسٹ ماڈرنزم پیدا کر دیا. حالانکہ حضرت نے بچانے کی کوشش کی، آفاقیت کو بچانے کی کوشش کی، ایبسلوٹ ویلیوز کو بچانے کی کوشش کی، ایبسلوٹ ٹروتھ کو بچانے کی کوشش کی اپنے دوسرے فلسفے سے. لیکن تیر نکل گیا تھا کمان سے. ماڈرنزم نے جو گل کھلا دیے تھے اور جو ادارے بنا دیے تھے، اس نے جو ذہنیت تیار کی تھی، اس کو ہائیڈگرین انالیسس جو تھا وہ بھاگ گیا، وہ پٹ گیا، حضرت ختم. ایک بڑا فینومنالوجسٹ آپ پیدا نہیں کر سکتے حضرت کے بعد. تین آدمی آپ نے پیدا کیا فینومنالوجی میں، ایک حضرت، ایک سارت، ایک مارلن پونٹے. لیکن سارت اور مارلن پونٹے دے آر مور کلوز ٹو ہائیڈگر دین حضرت. تو یہ جو ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو کوئی انکشاف ہے، بالکل اوپن فلسفہ ہے. افسوسناک بات یہ کہ یہ ہمارے ہاں جو لوگ اپنے آپ کو پہلی بات تو ہمارے یہاں بددیانتی یہ کرتے ہیں ایک دوسرے آدمی کی بات اپنے نام سے بیان کر دیتے ہیں. اس میں خطرہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کی جو غلطیاں وہ بھی تو پھر تم مانو گے نا, عزرائیل کی غلطیاں بھی تو مانو پھر. عزرائیل کا فلسفہ اگر تم نے ایڈاپٹ کر لیا اپنے فلسفے کے اندر تو عزرائیل کو پورا کا پورا لو نا. نہیں, وہ تم نے سلیکٹ کر لیا اور جو اس کی غلطیاں جو اسی فلسفے سے نکل رہی ہیں وہ تمہارے فلسفے کو بھی تو افیکٹ کریں گی پھر. وہ کیسے افیکٹ نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے اس کا اس سے بچنے کا اس کے لیے تو ایک ذہنی صلاحیت چاہیے کہ ریکنسائل کر لو اس کو, تو ریفرنس دیے بغیر ہی اپنے نام سے اس کو آگے کر دے. تو یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں. یوٹیلیٹیرینزم بہت پہلے بہت اسٹیبلش ہو گیا تھا. یوٹیلیٹیرینزم بنیادی طور پر ماڈرنزم کا فلسفہ ہے جو کہ اسکاٹش انلائٹنمنٹ سے نکلا, جو کہ 18ویں صدی کا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا جس نے صرف اکنامکس نہیں بلکہ پولیٹیکل تھیوری, پولیٹیکل سائنس, پولیٹیکل اکانومی, پھر سوسیالوجی, اینتھروپالوجی کو متاثر کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں پورا جو سوشل سائنس ڈسکورس تھا وہ یوٹیلیٹیرین کاسٹ بینیفٹ انالیسس کو سپورٹ کر رہا تھا. جب آپ نے مانویت کا فلسفہ دیا اور بے مانویت کا فلسفہ دیا تو اس سے بنیادی طور پر سرمایہ داری کے لیے کوئی چیلنج پوز نہیں کیا. کوئی چیلنج پوز نہیں, سرمایہ داری کے لیے کوئی سبسٹینٹیو چیلنج پوز نہیں کرتا ایگزسٹینس, بلکہ اس طرح سے دلیل نکلتی. میں تو ہوں اور میں مانویت دیتا ہوں, چیزوں کو معنی میں دیتا ہوں, چیزوں کو معنی میں دیتا ہوں, اس لیے میں سرمایہ کو وہ معنی دے سکتا ہوں جو سرمایہ کے اپنے معنی ہیں. تو سرمایہ کے ان ایڈ تک کوئی معنی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے سرمایہ کو میں کوئی اور معنی دے دوں, کوئی نیک آدمی سرمایہ کو کوئی اور معنی دے دے, کوئی کچھ اور کچھ اور کچھ اور. اس کا مطلب ہے یہ کہنا کہ سرمایہ داری فی نفس سے ہی کوئی شر ہے, یہ تو ٹھیک بات ہے.
اچھا سر, یہ بات کہ جیسے مارکس جو ہے نا جتنی بھی ویلیوز کو لیتا ہے وہی کہتا ہے کہ جتنی بھی اہمیت ہوتی ہے ایکچوئل میں وہ سوسائٹی سے ہم لیتے ہیں یا سوسائٹی کے مالی حالات اس کی اہمیت کا تعین کرتے ہیں جو بھی ہوتی ہے, اور جبکہ ہمارا خیال یہ ہے جو ہم نے ڈسکشن کی اس کا ہم نے یہ پوائنٹ بتایا کہ ایکچوئل میں کوئی سوسائٹیل پوزیشن جو ہوتی ہیں وہ علمیت کا تعین نہیں کرتی ہے, بلکہ پہلے علمیت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ سوسائٹی کا تعین کرتی ہے. ان دونوں آرگومنٹس میں کیا
دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مارکس کے فریم ورک میں ہمیشہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مارکس اپنے آپ کو کیا لیتا ہے. مارکس بنیادی طور پر ایک سائنٹسٹ ہے. اب سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر کیا کرتا ہے؟ سائنٹسٹ بنیادی طور پر آبزرو کرتا ہے اور اس آبزرویشن سے وہ ایک ہائپوتھیسس بناتا ہے, اس ہائپوتھیسس کی بنیاد پر وہ ایکسپیریمنٹیشن کرتا ہے, ان ایکسپیریمنٹیشن کی کنفرمیشن کی بنیاد پر وہ جنرلائزیشن کرتا ہے. یہ ایک سمپل سائنٹیفک میتھڈ ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. اب مارکس کا یہ خیال ہے کہ دنیا کی جو تاریخیت ہے اس کے اندر مینز آف پروڈکشن جو ہوتے ہیں وہ تاریخی عمل کی بنیاد ہیں. اب مینز آف پروڈکشن اگر تاریخی عمل کی بنیاد ہیں تو اس کا مطلب ہے مینز آف پروڈکشن کو تو کی تو یونیورسلٹی کو ہم نان کنٹیسٹیبل سمجھیں, ہے نا؟ یہ اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ مینز آف پروڈکشن ہی ٹرانسفارم کرتے ہیں ہسٹوریکل پروسیس کو؟ نہیں, ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد ایک سائنٹیفک انالیسس ہوگا سوسائٹی کا, سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنز کا, ہسٹوریکل پروسیس کا, اور یہ خاص قسم کی میٹافزکس بھی ہوگی. تمہیں پتا ہے کہ مارکس کا جو پی ایچ ڈی ہے وہ کس آدمی کے اوپر ہے؟ مارکس کا پی ایچ ڈی تھیسس ہے دو آدمی کے اوپر, ایک ہے ڈیموکریٹس اور ایک ہے ایپیکیورین. صحیح ہے, ڈیموکریٹس جو ہے وہ ایٹامسٹ ہے,
دو بڑے ایٹامسٹ ہیں یہ دونوں حضرت عیسیٰ سے پہلے گئے, بلکہ ایرسٹاٹل اور پلیٹو سے ہی پہلے گئے, پری سوکریٹک فلاسفر ہیں دونوں, ڈیموکریٹس لوسیفر یہ دونوں ایٹامسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات کی حقیقت ایٹم ہے, انسان بھی ایٹم کا مجموعہ اور یہ جگ بھی ایٹم کا مجموعہ اور سب ایٹم کا مجموعہ. ایپیکیورین یہ کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر پلیجر میکسیمائزر ہے. ان دو آدمیوں کو اس نے کہا. اس کے بعد وہ سب سے زیادہ تیسرا آدمی جس سے وہ متاثر ہے وہ ہے ڈارون. ڈارون یہ بتاتا ہے کہ لائف فارم جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دی سراؤنڈنگ اینڈ ایکسٹرنل فزیکل انوائرمنٹ, یعنی کہ ایوری لیونگ آرگینزم سسٹین اٹس بایولوجیکل ایگزسٹنس ان آرڈر ٹو ہارمونائز اٹس ود دی ایکسٹرنل فزیکل انوائرمنٹ. یہ تیسرا آدمی ہے جو اس کو انسپائر کر رہا ہے. اچھا, جو ڈیموکریٹس اور لوکیپس کی جو پوزیشن ہے سائنٹیفک, ٹھیک ہے, اس کا انالیسز اگر تم پڑھو, وہ سائنس وغیرہ اس زمانے میں ڈیولپ نہیں ہوتی, لیکن ان کا انالیسز کم اسپرچل, کم مسٹیکل, کم جو ہے وہ ریلیجیس, یا کم تمہیں آئیڈیلسٹک لگتا ہے, پریکٹیکل لگتا ہے. ایپیکیورین کا ماڈل بھی تمہیں اور اس پر, تو ان لوگوں سے مل کر اس نے یہ لے لیا, ٹھیک ہے نا. اور اپنے آپ کو اس نے کبھی سائنٹسٹ فلسفی نہیں کہا, اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ سائنٹسٹ کہا, اور اس نے کہا وی ہیو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی, ناؤ اٹس ٹائم ٹو چینج دا ریالٹی. دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ دیکھو جو ریالٹی میرے سامنے ہوتی ہے ضروری نہیں کہ میں اس پہ اتفاق کر کے بیٹھ جاؤں, نہیں, میں اسے چینج کروں گا ویسے جیسے میں اسے بنا دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہسٹوریکل پروسیس ہی ایسا ہے جس کے اندر مینز آف پروڈکشن ٹرانسفارم ہوتے ہوتے تاریخ کے ایک دور کو دوسرے دور کے اندر تبدیل کر دیتی ہیں, تو پھر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہسٹوریکل پروسیس آٹومیٹکلی ٹرانسفارم کر دے گا. لیکن وہ اس پہ استفا نہیں کرتا, وہ کہتا ہے وہ جو علمیت نکلتی ہے وہ تو ان ہسٹوریکل پروسیس کے یا مینز آف پروڈکشن کی ٹرانسفارمیشن جیسے جیسے سوفسٹیکیٹڈ ہوگی اس کو کنٹین کرنے کے لیے ایک خاص طرح کی علمیت اور انٹیلیجنسیا بھی آپ پروڈیوس کرتے رہیں گے, اور وہ انٹیلیجنسیا ایونچولی ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی کہ وہ سسٹین نہیں کر پائے گی اس ایپیسٹیمالوجی کو, کیونکہ مینز آف پروڈکشن اتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو جائیں گے کہ وہ ڈیمانڈ کریں گے ریلیشن آف پروڈکشن کی چینج, وہ جس کے نظر میں تاریخ تبدیل ہو جائے گی.
ہسٹری آف آئیڈیاز میں مارکس اپنے تمام پر آئے گا, اگر آپ اس طرح کریں گے یہ کوشچن آنسر تو سر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتی. اگر ہم شروع کر رہے ہیں آئیڈیاز سے تو افلاطون سے ہم ارسطو کر رہے ہیں, اب آپ مارکس کو اگر مارکس کا کوئی ارسطو سے کوئی انٹر لنک ہے کہ مارکس کے فلسفے پر یا اس کی کیپیٹل پر کوئی ارسطو کے اثرات ہیں تو وہ کوشچن کرنا چاہیے, ورنہ ایون اگر یہ صرف اس طریقے سے گفتگو ہوگی تو جو اصل گفتگو ہے ساری ختم کرنے کے لیے.
سر میں
ایک حوالے
سے کوشچن کر رہا تھا کہ جیسے ماڈرن فلاسفی کے جتنے بھی کنسرٹ, آخر کوئی علمیت زمین سے پیدا ہوگی کہاں سے پیدا ہوگی, مطلب ایک تو سفر تو یہ ہے کہ علمیت باہر سے آتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ ریلیجیس کنسرٹ, تو ایک تو سفر یہ ہے کہ مطلب کسی زمین کے مالی حالات یا وہ معاملات جو خود کو ایک علمیت جنم دیتے ہیں, جیسے سماج کا تو سفر ہے. تو اگر ہم پوری جتنی بھی ماڈرن فلاسفی ہے یا گریک تک کی جتنی بھی فلاسفی اگر اس کو لے لیں تو اس کی ڈیریویشن ہم جب بھی دیکھیں گے تو وہ ہمیں سوسائٹی سے ہی نظر آئیں گی, یا جو انہوں نے جو بھی ڈرائیو کیا ہے وہ سوسائٹی کی پوزیشن سے ہی ڈرائیو ہوگی.
نہیں, ایسا دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے فلسفے جو دیے ہیں کم از کم گریک فلسفے, ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے فلسفہ جو دیا وہ اس نے اس کو جسٹیفائی کر دیا وہ سب کچھ جو کہ ہو رہا ہے, بلکہ ایسا نہیں ہوا. وہ ویژنری ہوتے ہیں, وہ جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. مثلاً میں ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے پلیٹو نے جو فلسفہ دیا وہ پلیٹو
سے پہلے کے دو بڑے فلسفی ایک پارمنائیڈیز اور ایک ہیراکلائٹس کے فلسفوں کا سنتھسس. ہیراکلائٹس کہتا تھا آل از ریسٹ, آل از فلکس, آل از چینج. پارمنائیڈیز کہتا تھا آل از ریسٹ. تو یہ دو الگ فلسفیں تھیں, ایک کہتا تھا حقیقت ساکت ہے, ایک کہتا حقیقت تغیر ہے. اب پرابلم یہ تھا کہ دو آدھی بات دونوں بھی صحیح لگتی تھی, آدھی بات غلط ہوتی. ایرسٹاٹل نے کہا کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں لیکن آدھی بات ٹھیک کہتے ہیں, ان دونوں کو سیکھ سکتے. تو اس نے کہا دیر از اے پاسبلٹی آف چینج ان پرمننس, دیر از اے پاسبلٹی آف پرمننس ان چینج. نیا فلسفہ جنریٹ کیا اور اس نے ایتھنس کو بھی لیا اور اسپارٹا کو بھی لیا, اور جو اس نے آئیڈیل اسٹیٹ کا تصور دیا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا ان دونوں اسٹیٹس کے تصورات. وہ کہتا ہے کسی کو یہ پنکھا اگر چل رہا ہے تو اگر پلیٹ ہو تو تم پوچھو گے, تو کہہ گیا دیکھو اس میں ریسٹ ہے اور اس میں موشن بھی ہے, موشن یہ ہے کہ یہ گھوم رہی ہے, ریسٹ اس میں یہ ہے کہ سرکولر بھی ہو رہی ہے. تو اس میں ایک پرماننس کا ایلیمنٹ بھی ہے اور ایک چینج کا. تو اس نے دو مختلف نو فلوسافیکل ٹریڈیشن کو ریکنسائل کر کر ایک نیا فلسفہ جنریٹ کیا, اور اس نے جو ریاست کا تصور پیش کیا, جو معاشرت کا تصور پیش کیا, جو سیاست کا تصور, کبھی ریئلائز نہیں ہوا, کبھی ریئلائز نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود وہ بڑا فلسفی, کسی کی ضرورت نہیں ہو سکی کہ پلیٹو کا بتائی ہوئی اسٹیٹ کے مطابق اسٹیٹ کو بنا لیتے ہیں. تو بتانے کا مطلب اسی طریقے سے مدینۃ الفاضلہ جب انہوں نے فارابی نے لی تھی تو وہ ریاست نہیں تھی جو ریاست وہاں پہ موجود تھی, وہ ایرسٹوٹیلین فریم ورک کو پڑھ کر اس نے ڈیولپ کر لیے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ سمجھنا کہ جیسے وہ مارلن پونٹے کا ہی ایک سٹیٹمنٹ ہے, ہیگل واز رائٹ ٹو سے دیٹ ہسٹری کین ناٹ موو, نہیں مارکس واز رائٹ ٹو سے دیٹ ہسٹری کین موو بائی ہز, ہسٹری کین ناٹ موو بائی ہز ہیڈ. یعنی کہ ہیگل کہتا تھا کہ تاریخ جو ہے آگے بڑھے گی مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے. تو مارکس کہتا ہے ہسٹری کین ناٹ موو بائی ہز ہیڈ, ہسٹری موو بائی ہز فٹ. تو فٹ کیا ہے؟ میٹر, میٹر سے تبدیل ہوتی ہے. تو مولانا پانڈے نے کہا یس مارکس واز رائٹ ٹو سے دیٹ ہسٹری کین ناٹ موو بائی ہز ہیڈ اینڈ ہیگل واز رانگ, بٹ لیٹ می ہمبلی ریمائنڈ مارکس دیٹ ہسٹری کین ناٹ ایون تھنک ود ہز فٹ. تاریخ سر کے بل چل تو نہیں سکتی لیکن تاریخ سر کے پیروں سے سوچ بھی نہیں سکتی, سوچنے کے لیے ساری چاہیے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ مٹیریل جو پروسیس ہے وہ بنیادی طور پر اس پہ بہت کام کیا ہے لوگوں نے, بہت سارے لوگ اس سے آرگیو کرتے ہیں ود ان ماڈرنزم کہ یہ جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ نیسسریلی ری اپلیکیشن ہوتا ہے ان سوشل ریلیشن شپ کا ہی جن کی بنیاد پر آپ وہ کرتے ہو, کیا کہتے ہیں, اپنے آپ کو پاتے ہو. تو سوشل ریلیشن شپ کو مارکس صرف سوشل ریلیشن شپ نہیں کہتا, بلکہ سوشل ریلیشن شپ کا اوریجن وہ مٹیریل فورسز میں تلاش کرتا. اگر سوشل اوریجن ہی ہوتا تو پھر تو ہیگل اور مارکس میں اور ایرسٹاٹل میں تم ایک کمپیٹیبلٹی دیکھ سکتے ہو کہ ایرسٹاٹل بھی یہ کہتا ہے کہ جو فلاس ہے وہ ایک خاص قسم کے ہسٹوریکل پروسیس میں نکل کر آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو تم ریشنلی ڈیمانسٹریٹ کر سکو گے, دیکھو یہ جو مقصد تم لے کے چل رہے ہو یہ مقصد تمہارے تاریخی عمل سے پیدا ہونے والے مقصد کی تکمیل نہیں کرتا بلکہ تنسیخ کرتا ہے, لہٰذا تم اس کو ریشنلی ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہو. پرابلم یہ ہے کہ وہ سوشل ریلیشن شپ پیداوار ہے مارکس کے سسٹم میں مینز آف پروڈکشن کی, جس سے کم از کم ایرسٹاٹل ایگری نہیں کرتا.
اس طرح ہم نے بھی پچھلے لیکچر میں جو مطلب افلاطون کا جو تصور حقیقت تھا اور جو اس نے انسانوں کو تین اقسام میں تقسیم کیا, پھر معاشرے کو تین طبقات میں تقسیم کیا, اور اس کے تصور حقیقت کے نتیجے میں تصور معاشرت نکلا, تصور معاشرت سے تصور تعلیم نکلا, تصور تعلیم سے تصور ریاست نکلا, اور حفظ فرابط کی ترتیب نکلی,
اور تصور عادل
تصور عادل وغیرہ سارا کا جو یہ تصور تھا جس سے ہم تصور کر رہے تھے اس کے اوپر نہیں ہو سکے گی. ارسطو کے
ارسطو کے پاس ہم اس طرح کی کنسسٹینسی کم از کم اس حوالے سے نہیں دیکھتے کہ وہ تین طرح پر بریک کرتا ہو اور پھر تین ہی طرح کے کلاسز کی بات کرتا ہو, تین ہی طرح کے. بنیادی طور پر اس کا جو فوکس ہے وہ مٹیریل ورلڈ کی ایکسپلوریشن اور انڈرسٹینڈنگ اور اس کا یہ خیال ہے کہ جو فارم ہوتی ہے وہ فارم کسی ورلڈ کے اندر موجود ہے، لہذا اس کو ایکسپلور کرنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو پہچاننے کے لیے تمہیں اسی مادی دنیا پر نگاہ کرنی پڑے گی، لیکن جس چیز کو تمہیں فوکس کرنا پڑے گا وہ ریشنلی فوکس. لیکن اس طرح کی کمپیٹیبلٹی ہمیں، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے جتنی بہتر انداز میں اس کو سمجھا ہے پلیٹو کو، کہ جو مجھے زیادہ قریب لگتا تھا اس حد تک میں ایرسٹاٹل کو نہیں پڑھ سکا، لیکن یہ کہ وہ سیمیٹری مجھے ایرسٹاٹل میں نہیں نظر آتی جیسی کہ ان ایشوز کے حوالے سے پلیٹو میں دکھائی دیتی.
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ارسطو نے جو مطلب آئیڈیا کو جو ہے نکال دیا اور اسی دنیا میں جو ہے سب کچھ تلاش کیا، تو یہ جو ماڈرن جو مطلب یہ ہے
اسپرٹ
تفسیر کائنات جو ہے مطلب
بالکل
یہ
ارسطو سے بالکل ایگزیکٹلی ایرسٹاٹل میں، یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ہم کئی بار یہ کلیم بھی کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر جو منہاج ہے وہ تو ایرسٹاٹلین ہی ہے، یعنی کہ جو جیت گیا ماڈرنزم، یعنی کہ جو ویسٹ میں جو فلسفہ جیت گیا وہ ایرسٹاٹلین ہے، اور جو ہار شکست ہوئی جس کو وہ پلیٹون ہے، پلیٹو شکست کھا گیا اور ایرسٹاٹل جیت گیا. اور ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ پورا کا ٹوٹ آف ہے،
ضروری تو نہیں ہے کہ واقعی کہ وہ جو اس نے کہا وہ سارے کا سارا یہاں فوکس ہوا ہو، لیکن بنیادی تھیم تو بہرحال ماڈرن کی وہیں سے موجود ہے، یہ چینج کا سوال
بالکل
میمن سائنٹسٹ تو وہ نہیں سوال، بہت ساری باتیں ہم نے ڈفرینسز بتایا، لیکن یہ بات کہ بنیادی روح کے وہ اوپر اور کوئی چیز نہیں مانتا، سب کچھ اسی فزیکل ورلڈ کے اندر مانتا ہے، یہ چیز تو
پرائم موور کا اس کے پاس تصور ہے، خدا کا تصور ہے، ایرسٹاٹل کے پاس خدا کا تصور موجود ہے، بٹ ہی از ناٹ اے کریئٹر، ہی از ڈیزائنر.
بنیادی طور پر جو ماڈرنزم کا جو پورا ادارے ہیں اور جو اس کی پورا فلسفہ ہے اور جو اس کا پورا فلسفہ ہے وہ تو بنیادی طور پر ارسطو کے اسی تصور سے نکلا کہ یہ دنیا ابدی، کیونکہ یہ ابدی دنیا ہے اور انسان کو جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا کے اندر کرنا ہے اور اسی دنیا کے لیے کرنا ہے، لہٰذا ماڈرنزم کا جو ارتقا ہے اور جو اس کے ادارے ہیں تو جو جنت عربی ہی کی بات کرتے ہیں، کیا یہ کرولری آف دا
میرا ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر 1500 سال کا عرصہ ہے اور 1500 سال میں سینکڑوں جنریشنز نکل گئی، اور وہ جنریشنز جو پیدا ہوئی وہ بنیادی طور پر پروٹیسٹنٹائزیشن کے نتیجے میں جو ذہنیت پیدا ہوئی اور کالونائزیشن کے نتیجے میں جو ذہنیت پیدا ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایرسٹاٹل سے زیادہ وہ فیکٹر خاص طور پہ پروٹیسٹنٹائزیشن جسے ہم ڈسکس کریں گے وہ زیادہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گئی بہ نسبت کے
ایرسٹاٹلائزیشن جو ہے وہ کیا مطلب تفصیل اعینات کا ایک حصہ نہیں ہے، کالونائزیشن کے بغیر یعنی قبضہ کرنا اور اپنی جو ہے مطلب سلطنت کو پتی کرنا.
ایرسٹاٹل کے پاس تفسیر کائنات سے یہ مراد نہیں تھی جو کہ ان لوگوں نے لی، کم از کم ایرسٹاٹل کو پڑھنے سے کہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ اس بات کا قائل ہو کہ آپ جائیں اور جا کے لوٹ مار کریں اور اسٹیبلش کریں رومن ریاست کو، ایسا جیسے بلکہ وہ پسند نہیں کرتا تھا جو الیگزینڈر جو نکلا تھا دنیا کو، جو پسند نہیں کرتا تھا ایرسٹاٹل، لیکن ایرسٹاٹل ظاہر ہے کہ ایرسٹاٹل میں اگر کوئی شاگرد ہے تو وہ الیگزینڈر الیگزینڈر کو اس نے پڑھا ارسطو، لیکن اس کا شاگرد رشید نہیں ہے ایرسٹاٹل میں کبھی اسے فخر نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی دیکھو ایرسٹاٹل نے جس آدمی طبیعت بھی اس میں نکل گیا تفسیر کائنات سے دنیا کو الٹ کے، لیکن سکندر اعظم کے جو بنیاد ہیں وہ اس کے اپنے حالات ہیں، بےچارے کے اس کی ماں جو تھی وہ ایک باربیرین کی بیوی تھی سردار کی، اور جب فلپ نے اس کو قتل کر دیا اس کے شوہر کو تو اس نے کبھی جو ہے فلپ کو ہاتھ نہیں لگا دیا، شادی تو اس نے کر لی لیکن ہاتھ نہیں لگا دیا، تو اس کے نتیجے میں زبردستی اس کو ریپ کیا اپنی بیوی،
جس کے بعد الیگزینڈر پیدا ہوا. تو جب الیگزینڈر پیدا ہوا تو الیگزینڈر اس نفرت کی نشانی تھا. تو اس کی ماں بھی الیگزینڈر کو کنڈیم کرتی تھی اور باپ بھی الیگزینڈر. باپ کہتا تھا تو میری اولاد ہی نہیں ہے, تو اس باربیرین کی اولاد, کیونکہ تیری ماں تو مجھے قبول ہی نہیں کرتی. اور ماں کہتی ہے تجھ میں مجھے فلپ نظر آتا ہے. تو وہ ایک بہت ہی مظلوم بچہ, بہت ہی مظلوم, اور فلپ اس سے محبت بھی بہت کرتا کیونکہ وہ اس کے واحد اولاد تھے. جو دوسری بیوی تھے اس کے بچے تھے وہ بھی تھے, جو کہ رومن بیوی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ سب سے زیادہ محبت الیگزینڈر سے کرتا تھا. لیکن جب وہ شراب پی لے گا اور اس کو گالیاں بکتا تھا, اور بڑے یعنی کہ دعوتوں میں عام تھا اس کو گالیاں بکنا الیگزینڈر. تو وہ ہمیشہ اب جنگ کے اندر رہا. وہ بہت ینگ ایج میں جنگ میں چلا گیا, 11 سال کی عمر میں, 9 سال کی عمر جنگ پہ چلا گیا. میں مارا جاؤں تو بہتر, لیکن اس جنگ میں وہ بہت بڑا واریئر بن کے نکلا. اس نے بہت بڑی ایک جنگ فتح کی, تو اس کی ماں نے فلپ کو قتل کر دیا. جب باپ جس دن اسے سب سے زیادہ کچھ تھا, اسی دن ماں نے اسے قتل کر دیا. وہ سب سے زیادہ محبت جس آدمی سے کرتا تھا اس کو اس کی ماں نے قتل کر دیا. لیکن ماں نے قتل کرایا تو اس لیے ماں کو سزا بھی نہیں دے سکا, اس لیے وہ نکل گیا دنیا کو قتل کرنے. ارے ارسط ارسطو اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے. ڈینائل تو نہیں ہے, لیکن جو کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بنیادی طور پر یہ جو کنڈیم کیا جاتا ہے ارسٹاٹل میں, ارسٹاٹل کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہائیلی کمپلیکیٹڈ پرسنالٹی تھی الیگزینڈر کی, اپنی ایک یونیک پرسن, اور وہ اس کی وجہ سے ہوموسیکشل بھی ہو گیا. یعنی ہوموسیکشل تھا الیگزینڈر, لیکن ارسٹاٹل کے پاس ہوموسیکشوالٹی کی ایک دلیل نکلتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہوموسیکشل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اسپرٹ جو ہوتی ہے سپیریئر ہوتی ہے عام لوگوں کو, تو لہٰذا وہ ہوموسیکشل ہوتا ہے. اب ارسٹاٹل کی وجہ سے وہ ہوموسیکشل ہو گیا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب اس میں وہ پڑھاتا تھا اس کو کچھ کرتا تھا. ہوموسیکشل ہونے کی جو دلیل الیگزینڈر کی ملتی ہے, اس کی وجہ یہ کہ عورت سے اسے نفرت تھی, اپنی ماں سے وہ نفرت کرتا تھا. اور جب وہ خواب دیکھتا تھا تو اپنی ماں کو وہ ہمیشہ سانپ اور ناگن کے سینس میں دیکھتا تھا. تو جب اس نے شادی نہیں کی, اس کے ساتھ جو اس کا بوائے فرینڈ تھا وہ ہمیشہ اس کو بچاتا تھا, اس کی حفاظت کرتا تھا 24 آور, سوتا نہیں. تو جب اس نے الیگزینڈر نے جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تھوڑا, اس کی نفرت ٹھنڈی ہو گئی اور لڑ لڑ کے بھی یہ تھک گیا تھا اور اچھا میچور ہو گیا تھا, تو اس نے شادی کی ایک باربیرین عورت, اور اس باربیرین عورت نے شادی کے تیسرے دن ہی اس کو قتل کروا دیا, اس کے بوائے فرینڈ الیگزینڈر کے بوائے. جب اس کو قتل کروا دیا تو اس کو بہت دکھ پہنچا, وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ گیا اور کچھ ہی دن بعد اس کو زہر دے دیا. یعنی کہ وہ تو اس کو سارا اندر کے جو دشمن تھے اس کے بارے میں تو وہی سب بتاتا تھا نا, وہ جو خواجہ تھا رہتا, وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس زہر دے دے. تو بنیادی طور پر عورت کا ایکسپیرینس اس کا ٹھیک نہیں تھا. اس میں ایرسٹاٹل کو کنڈیم کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یہ ایرسٹاٹل کا جو ہوموسیکشوالٹی کی دلیل وغیرہ فراہم کرتا ہے, یہ وہ اس کے ایسا نہیں, وہ تو ماں سے نفرت کرتا, عورت سے نفرت کرتا.
سیدھی بات ہے نا,
الیگزینڈر
وہ دنیا میں ہی ہر چیز جو ہے سب کچھ سمجھ رہا تھا. اگر اس کا شادی دنیا پتہ کرنے نکل گیا تو کیا
مطلب؟ بنیادی طور پر دنیا کو سمجھنا علم کی بنیاد, یعنی کہ ایپیسٹیمولوجیکل پرسوٹ ہے وہ بنیادی طور پر. یعنی کہ ہائیسٹ فریڈم تمہیں کب ملے گی, جب تمہیں نہیں ہائیسٹ جو ٹرو ہیپینس ہے وہ تمہیں ملے گی ڈریم کے ذریعے. ٹرو ہیپینس نیسسریلی مال نہیں ہے. یعنی وہ بڑا سخت خلاف ہے یہ ایپیکیورین ان لوگوں کے, یہ لذت وغیرہ, یہ وہ لذت وغیرہ کوئی چیز نہیں. ٹرو ہیپینس, اور ٹرو ہیپینس نکلتی ہے ورچو سے, اور ٹرو ہیپینس وہ مال اور دولت اور ان چیزوں سے نہیں ہے. جسے ایک ہاتھ نہیں دکھا سکتے ایرسٹاٹل کے اندر سے, کم از کم میں نے تو چیزیں ایرسٹاٹل کی پڑھی کہ اس سے دلیل نکلتی ہے کہ وہ کہتا ہو کہ مال بناؤ پیسہ, جیسے فارش انلائٹنمنٹ ویلتھ کو ورچو کہتا ہے, تو ایرسٹاٹل ویلتھ کو ورچو نہیں کہتا, یا پیسے کو ورچو کہتا ہو, یا لذت کو کوئی قابل قدر چیز سمجھتا ہو, مزے کو, یہ وہ چیزیں اس وجہ سے.
ارجن جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے, کوئی ایسا سوسائٹی نہیں ہے تو سوسائٹی
نہیں, وہ کہتا ہے کہ جو انسانیت کا جو عمل ہوتا ہے ورچوس ایکٹ جو ہوگا وہ سپیریئر ہوگا ان تمام دوسری ایکٹیویٹیز سے جو لوگ کرتے تو ہیں لیکن اس کو آئیڈیا لائز نہیں کرتے.
لیکن جب فلاسفر اسی مطلب ایکٹیویٹی کو آئیڈیا لائز کرنے لگے ویسٹرن سوسائٹی میں, تو وہ تو ارجن تو پھر اسی سوسائٹی سے آئے گا.
وہ یہ کہے گا اگر ایرسٹاٹل سے آپ کہیں گے ویلتھ وغیرہ نکل آئی ہے, اس کو وہ کہے گا نہیں, انہوں نے اپنی تاریخ چھوڑ دیا, تاریخ کو نہیں ڈیفائن کر, جیسے انہوں نے
ٹرانسفارم ہو گئی ہے تاریخ,
مطلب یہ کہ ان کا تاریخی عمل کے اندر تو وہ نکل کے آ رہا تھا لگزم جو ویلتھ کا ورچو کوئی, تو سب اسکاٹش انلائٹنمنٹ کے لوگ تھے, یہ سب تو کرسچن تھے بنیادی طور پر, تو اپنی پوری تاریخ کی نفی کر دی انہوں نے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی بھگت گیتا وغیرہ تم نے ایسا بکاس کرو بھگت گیت سے یہ ہوتا ہے. ایرسٹاٹل نے اگر گیتا اور موسا کو دیکھا ہوتا تو وہ یہ نہیں کرتا, کچھ اور کرتا, اس سطح کا آدمی تھا, لیکن یہ اسمیت اور بینتھم اس سطح کے لوگ نہیں تھے, لہٰذا انہوں نے ان چیزوں کو زیادہ بیٹھا. تو بنیادی طور پر خطرہ یہی ہے, ایرسٹاٹل کا جو میجر پرابلم ہے وہ یہ کہ آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہسٹوریکل پروسیس کی بنیاد پر ہی ورچوز نکل کے آئیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخی عمل کا بہاؤ کس سمجھ جائے گا, اس کی تو کوئی دلیل نہیں, اس کی تو کوئی دلیل نہیں, یعنی کہ بیٹا ہسٹری کوئی فریم ورک ہے یا نہیں, یعنی یہ کون تمہیں تاریخی عمل سے اوپر اٹھا کے بتا سکتا ہے ورچو, وہ ریشنالٹی, اگر ریشنالٹی ہسٹوریکلی اسپیسیفک اور کلچرلی ریٹائرمنٹ ہو جائے تو پھر تو تمہیں کوئی نہیں اٹھا سکتا, صرف وہی اٹھا سکتی ہوگا. یعنی کہ جو خدون والا جو میرا آرٹیکل ہے اس کے اندر میں نے یہی تو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اگر آپ چاہے ایرسٹوٹیلین فریم ورک میں چلے جائیں چاہے مارکسٹ فریم ورک میں چلے جائیں, تاریخی عمل سے اوپر اٹھتے تو آپ نے کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں آتا. یعنی کہ اگر خیر اور شر کے معیارات کا تعین تاریخی عمل کے نتیجے میں, چاہے وہ مادی تاریخی عمل کے نتیجے میں ہوتا ہو یا غیر مادی ریشنل تاریخی عمل کے نتیجے میں ہوتا ہو, تو اس سے یہ بات تو طے ہو جاتی ہے کہ تاریخی عمل کے نتیجے میں مادی حالات میں بھی تغیر آئے گا اور عقلی تناظر میں بھی تبدیلی ہوگی. تو دونوں صورتوں میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں جو منہاج آپ کا طے ہوگا وہ تو اوپر تو نہیں اٹھا سکتا آپ کو تاریخی عمل سے. تو ہسٹری سے ہی اگر خیر اور شر کے معیارات نکل رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ خیر اور شر ان اٹ سیلف کو تو ڈیٹرمن کرنے کے قابل نہیں رہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہی الہی ڈیوائن جو ہوتا ہے وہ آپ کو اوپر اٹھا سکتا ہے, اس کی بنیاد پہ آپ تاریخی عمل کو کر سکتے ہیں. تاریخی عمل کی بنیاد پہ جو پیدا شدہ پیمانے وہ تاریخی عمل کو کسنے کی بنیاد تو نہیں بنتے.
مطلب ارسطو یعنی یہ مطلب ہسٹری اور ہرچو اور جو ہے مطلب ریشنلٹی کی ایسے تو کیا مطلب ریشنلٹی سے ہرچو نکلتے ہیں یا
انڈیپینڈنٹ
ریشنلٹی کیا مطلب اپنی تاریخ سے
اوپر
ہو سکتی ہے جی,
ہم تو دیکھ رہے ہیں میرے یہ سمجھتا تھا کہ وہ اوپر اٹھ سکتی ہے, اور جب تم تاریخ عمل سے اوپر اٹھ جاؤ گے تو پھر آپ ریشنری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں.
لیکن 300 سال کی تاریخ میں بتا دیں گے تو انسان جو ریشنلٹی جس زمانے میں ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ تو اس کو قبول کر لیتا ہے, تاکہ اسلامی سوسائٹی بھی ہے مطلب اس ویسٹرن ریشنلٹی کو ایکسیپٹ کر رہی ہے مطلب.
لیکن ایرسٹاٹل یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ریشنلٹی ہسٹوریکلی ڈیٹرمنٹ نہیں, کیونکہ انسان ایسٹینشیلی ریشنل ہوتا ہے.
کتنے
لوگ ہیں
جو اپنے
ٹائم
سے بات
کی ہوئی ہے؟ ہیگل تو کہتا ہے وہ کوئی نہیں, ایک بھی نہیں کہتا, میں خود اکیلا ہی ہوں.
کون کہتے ہیں؟
ہیگل, آئی ایم دا لاسٹ.
ہیگل کہتا ہے
نہیں ہوں ایسا کر پایا ہے وہ بھی اس لیے کہ میں نے ڈسکور کر لیا وہ آرٹ آف ڈائلیکٹکس جو کہ تاریخی عمل کے اندر جو ڈائلیکٹکس ہے اس کو میں نے ڈسکور کر لیا کسی وجہ سے ہاں تھیزیس اینٹی تھیزیس اور سنتھیسس کا. لیکن میں وہ بتا سکتا ہوں کہ اب کیسے تاریخی عمل میں ہسٹوریکل پروسیس میں تھاٹ پروسیس گرو کرے گا جس کی بنیاد پہ میں ایسا فلسفی ہوں جو آخری فلسفی آئی ایم دا لاسٹ
فلسفی. معلوم ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ میں دونوں میں ڈائریکٹیکل
پروسیس. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹیکل پروسیس ہے وہ ایک ایسا فریم ورک دینے کی کوشش کرتا ہے جو کہ پرائم موور پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کا اینٹیگنسٹک ریلیشن شپ ہے تو اور ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ موسا سے مارکس جو اس کی سپتہ اصل کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اور نویز فکر میں بھی انہوں نے مختلف جگہوں پر اس قسم کی یعنی یہ ٹرمینالوجی تو نہیں لیکن سیلف کے اندر ہی ایک ایسا پیراڈائم انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی جو کہ ممکن بناتا ہے اس مخاصمت کے تعلق کو جس کی بنیاد پر انسانی خیر کے پروان چڑھنے یا انسانی خیر کی شکست کھا جانے کے امکان. لیکن وہ بار اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو پھر پروفٹ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ریولیشن کی ضرورت.
لیکن وہ نفس ہمارا یا نفس لوامہ جو بھی مطلب اس کو موٹیویٹ کریں گے اس کے لیے کوئی علمیت تو آپ لیں
گے؟ علمیت کی کوئی ضرورت. جن لوگوں نے اس قسم کے آرگیومنٹ ڈیولپ کیے ہیں مثلا فرائیڈ کے پاس ہے ایڈ ایگو سپر ایگو تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے تو فنکشننگ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سیلف کنٹینڈ. تو ڈائلیکٹیکل میتھڈ جس نے بھی ایکسپلین کیا نا چاہے وہ ہیگل ہو چاہے مارکس ہو چاہے فرویڈین انالیسس ہو یا اڈورنو ہو اس میں ڈائلیکٹکس ہوتا ہی وہ پروسیجر سیلف ڈیٹرمنٹ. تو وہ سیلف کنٹینڈ اور سیلف ڈیٹرمنٹ پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ کسی پرائم موور کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ڈائلیکٹک کا کیا سوال ہے؟
مطلب
کشمکش نہیں ہوتی ڈائلیکٹک. ڈائلیکٹکس ایک اینٹیگنزم کے نتیجے میں سنتھسس کے پیدائش جس کی پیدائش کی دلیل اس اینٹیگنزم سے ہی نکلتی ہے. اس کا مطلب ہے خیر ارتقائی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو ڈائلیکٹکس کا مطلب تصادم کے نتیجے میں اس تصادم کو ریزالو کرنے کے لیے کسی پیمانے کی طرف دیکھنے کا عمل نہیں ہے بلکہ وہ باہمی تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والا حل ہے جو کہ اپنے اندر ان کا سنتھسس رکھتا ہے بیسٹ اور وہ بذات خود اپنے اینٹیگنزم پیدا کرتا ہے اپنے ہسٹوریکل پروسیس میں. اس سنتھسس میں کسی دوسری ایجنسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے. اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں یہ ٹرمینالوجی لیکن ہمارے بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا. اقبال نے بھی استعمال کیا ٹھیک ہے, علامہ مشرقی نے بھی استعمال کیا, تو مختلف لوگوں نے استعمال کیا اس فریم ورک. اور اگر آپ یہ ڈسیپٹیو اسلام اسلام کو ڈائلیکٹک والے نہیں تھا خیر کا ایک آبسولیٹ ایبسولوٹ معیار موجود ہے اور خیر تمہارے اندر سے نہیں نکلتا ریویلڈ ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ کمپیئر کر لو نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے خیر تمہارے اندر سے نہیں نکلے گا. صوفیزم کے اندر بھی جو سیلف ایمانسیپیشن اور سیلف پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے کہ اپنے اندر نگاہ کر کے یہ خیر نکال تم دیکھ لو بے شمار گمراہ صوفی تمہیں مل جائے بے شمار ایک بڑی یعنی کشف ماجوری پکڑ پڑھ لو جو کہ سب لوگ اس کو قبول کرتے ہیں ایک اوتھینٹک ہے. تو اندر دادا صاحب نے کئی کے ذکر میں یہ گمراہ صوفی یہ بھی گمراہ صوفی یہ گمراہ ایون منصور حلاج کو بھی کہتے ہیں گمراہ صوفی یا رابعہ بدری کو بھی کہتے ہیں گمراہ دادا صاحب. اگر انہیں اپنے اندر سے ہی نکالنا ہے اسے تو پھر پرافٹ کا کیا مطلب یہ جو شاہ یہ جو تھے
ان کے جو چچا تھے شاہ ولی اللہ نماز پڑھی پڑھتے نماز نماز کس کے آگے پڑھے ہی از ون وتھ گاڈ ون وتھ گاڈ تو نماز کس کے آگے پڑھے
پارٹ آف
گاڈ تو بھائی صحابہ نہیں ہو سکے کیا پارٹ آف گاڈ بتاؤ کب حضرت ابو بکر نے نماز چھوڑی ہو یا حضرت عمر نے چھوڑی ہو حضرت علی ایک بڑا آدمی آپ بتا دیں جس نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ان سے اوپر پہنچ گئے تھے رسول اللہ نے بیماری میں جا کے نماز پڑھی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی اتنی سخت بیماری میں بھی آ کے نماز پڑھی پروفیٹ اس کا اسٹیچر اس سے زیادہ ون ہو سکتا ہے گاڈ کے ساتھ نہیں نہیں وہ اس لیے کہ وہ تو اگر پڑھتے تو پھر فرض نہیں رہتی اگر آپ ڈائلیکٹس ہو بڑا ڈینجرس ہے یہ ٹائم بال بال آ رہی ہو اچھا خاصا میں نے ایشو کو ٹیک اپ کیا یہ مسٹیفائی کرنے والی بات ہے ریلیجن ریلیجن کوئی مسٹیکل چیز تھوڑی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں بالکل کھلا ہے سامنے چکر بازی کرنے کی ضرورت نہیں
بات تو یہی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ تین مطلب پہل ہوتے ہیں پہلا پہلا عقیدے کا ہوتا ہے جب لوگ اپنی زیادہ لوگ روح ہوتے ہیں جو کچھ کہتا ہے پیغمبر اس پہ ایمان لے آتے ہیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے شک کا شوق پیدا ہو جاتے ہیں پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے تعقل کا کہ لوگ عقلی طور پر ایمان لے آتے ہیں اور ہم تاریخ کو گورنمنٹ موجود ہیں ٹھیک ہے
یہ جو ہے نا یہ پورا یہ آپ کے پاس